السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 22 سورہ یاسین سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ یاسین مکی سورت ہے. سورہ یاسین کے فضائل میں آپ کو بہت سی روایات مل جاتی ہیں، جیسے بہت مشہور روایت ملتی ہے کہ سورہ یاسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اسی طرح سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس کو قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھو، یا بعض لوگ اس روایت کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے مردوں کے اوپر پڑھو. ان تمام روایات کا جو شیخ ناصر البانی ہیں، انہوں نے ان کو سند کے لحاظ سے کہا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے روایت صحت کے اعتبار سے اس کوالٹی پر پوری نہیں اترتی جو کوالٹی صحیح احادیث کے لیول پر آتی ہیں. بعض بالکل اس میں سے موضوع ہیں جو آپ کو اس کے فضائل میں مل جاتی ہیں، اور بعض اس میں سے بالکل ضعیف ہیں. موضوع کا مطلب فیبریکیٹڈ ہیں، گڑی ہوئی ہیں، ان کو کسی نے گھڑ لیا ہے، اور جو ضعیف ہیں ان کی سند میں مسئلہ ہے. اور یہ جو قلب والی روایت آتی ہے، اس کے لیے شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یعنی یہ فیبریکیٹڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے. تو آپ کا اور میرا کام یہی ہے کہ جب ہمارے پاس علم آ جائے تو ہم پھر اس علم کے مطابق عمل کریں. سورہ یاسین کو، صرف اور صرف سورہ یاسین کو پڑھنا، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو آپ اس حدیث کو فالو کیجئے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ضعیف ہے، دیکھیں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے. کتابوں کے اندر یہ چیز آپ کو، جو کتابیں آپ اور میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر جو صحیح بخاری استعمال کرتے ہیں، صحیح مسلم استعمال کرتے ہیں، صحاح ستہ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی کنسائز سی ہوتی ہے، اکثر میں تو سند بھی پوری نہیں لکھی ہوئی ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث بتا دی جائے. لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی چیز آ جائے کہ اس کو فلاں سکالر نے یہ بتا دیا ہے، اس کے اوپر محنت کر کے اور اس پر وقت لگا کر، کہ یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے، تو پھر اگر آپ کے پاس صحیح احادیث، حسن احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اگر کوئی بھی کانسیپٹ ہے، نہ مردوں پر پڑھنے کے لیے، نہ اس کو اس طرح سے کسی بھی اور طرح سے اگر کسی ختم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اپنے معاشرے میں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو علم پہنچانے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین، یاسین کے اندر جو یا آ رہی ہے وہ سکالرز کے مطابق حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آئی ہے. تو بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا یاسین کا یا سید، انہوں نے کہا یاسین جو ہے یہ اصل میں یا حرف ندا ہے اور سین جو ہے وہ سید کا ہے. ان کا کہنا ہے بعض لوگوں کا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ایڈریس کیا گیا ہے اور آپ کا ایک نام یہاں مینشن کیا گیا ہے. واللہ عالم، یہ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. کسی نے کہا اے انسان اس سے مراد ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے کسی بھی اینگل سے کسی سردار کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اگر آپ کہیں ایسی کوئی چیز پڑھیں تو پڑھ لیجئے، آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، لیکن اپنے ذہن میں اس چیز کو فکس رکھیں کہ حروف مقطعات کا اصل علم اللہ کے پاس ہے. قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. آپ دیکھتی ہیں قرآن میں جو واؤ آتا ہے اکثر اور کے ترجمے میں آتا ہے، کم آتا ہے قرآن کے اندر واؤ جس کے میننگ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ واؤ قسمیہ آیا ہے. قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور کس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے؟ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو، یعنی قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، ڈیوینٹ راستے پر نہیں ہیں۔ اگر کفار کو، اگر یہود کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتا رہے ہیں جس کا حق سے تعلق نہیں، تو وہ اپنی کریکشن کر لیں۔ بتا دیا گیا کہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں صراط مستقیم پر ہیں، تو اب جس کو صراط مستقیم پر آنا ہوگا اس کو یہ دونوں سورسز تھام کے رکھنے ہوں گے، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی ڈکشنری کافی نہیں ہوگی، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری کو ہم نے عمل میں لانا ہوگا۔ تو یہاں پر رجال اللہ کی بات آ گئی۔ یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیا ہے جس سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، یعنی اب ان کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت پانے کی تمنا ہوتی ہے۔ آپ ہدایت کو زبردستی کسی کے حلق سے نیچے انڈیل نہیں سکتے، زبردستی کسی کے اوپر ہدایت کو ٹھونس نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس بہت ہی ایکسپینسو گفٹ لے کر جائیں، بہت قیمتی تحفہ لے کر جائیں، آپ ان کو دیں تو وہ اپنا منہ جو ہے لیفٹ پر کر لیں، آپ لیفٹ پر آئیں تو وہ اپنا چہرہ رائٹ پر کر لیں، وہ آپ ان کے سامنے آ جائیں تو وہ آپ سے پیٹھ موڑ لیں۔ تو اب جب خود ہی نہیں کوئی لینا چاہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ زبردستی کسی کے اوپر ہدایت نہیں انڈیلتا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ نے تو اپنے رسول بھیج دیے، اللہ نے تو کتاب اللہ کو واضح کر دیا، اللہ نے رجال اللہ بھیج دیے، اللہ نے اپنے انبیاء اور صدیقین کو سامنے بھیج دیا کہ ان کو فالو کرو اور ہدایت کو اڈاپٹ کر لو۔ لیکن جنہوں نے خود ہی انکار کر دیا، اب کیسے وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی خود ہی ہدایت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈبے میں بند کر لے تو اس تک ہدایت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ان کے لیے یکساں ہیں، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ یعنی ہدایت ان کے اندر جو ہے کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے گی، سنیں گے اور پھر ریجیکٹ کر دیں گے۔ تم تو اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو، تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ نصیحت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان تمام لوگوں کی پیروی ضرور کرے گا جن کو اللہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے اس سے منہ موڑ کر اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کر لے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو ہمارے اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے یا ہمارے اعمال ہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنیں گے کہ ہم نے اپنے لیے کتنا نقصان اکٹھا کیا ہے۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہمیں کھلی کتاب میں درج کر رہے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ انسان کے اعمال کا چین ری ایکشن ہوتا ہے، جو انسان عمل کرتا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے۔ آگے بھیج دیا مطلب آپ نے اور میں نے ایک عمل کیا، قدم و آثارہم میں، اور وہ عمل میری اور آپ کی کتاب کے اندر، بک آف ڈیڈ کے اندر ریکارڈ ہو گیا، نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو گیا۔ اچھا تھا یا برا تھا، نامہ اعمال میں اس کو ریکارڈ کر لیا گیا، ریکارڈ کر لیا گیا کہ اب یہ بندہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کو اس کا عمل دکھا دیا جائے گا۔ یہ آتا ہے قدمو کے اندر، جو چیزیں بھی ہم نے عمل کے ذریعے آگے بھیج دیں۔ اور آثار کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ آثار کے اندر اعمال کا چین ری ایکشن آتا ہے کہ کسی کے عمل کو، مثال کے طور پر آپ نے فالو کیا، اگر آپ نے کسی کے عمل کو فالو کیا اور اس کا نیکی کا عمل تھا تو نہ صرف اس شخص کو اس کا اثر ملے گا بلکہ آپ تک بھی اس کا اثر آئے گا، اور اس شخص کو صدقہ جاریہ کی فارم میں، آپ کی شکل میں ایک انسان مل جائے گا جو اس کے لیے اجر میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے جب آپ اور میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو جو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں، اولاد ہمارے آثار کے اندر آتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بعد اولاد ہمارے لیے عذاب جاریہ بنتی ہے یا صدقہ جاریہ بنتی ہے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہم خود ہوتے ہیں. پھر انسان کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ آپ آئسولیشن میں نہیں کرتے. ہم غاروں کے اندر بیٹھ کے تو عمل نہیں کر رہے، ہم جنگلوں کے اندر تو عمل نہیں کر رہے، ہم تو عمل کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں. اور دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم میں فالو کیا جاتا ہے. کسی نہ کسی کی ہو سکتا ہے آپ رول ماڈل ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ کر فالو کرتا ہو. ماں کو بچے دیکھتے ہیں، آپ ہی کو آپ کے نوکر دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں جو میڈز کام کرتی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی میڈ جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں گھر میں اپنے کیسے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، کیسے نوکروں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کیسے بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، گھر جا کر وہی میڈ جو ہے وہ آپ کی طرح بیگم صاحب بن جاتی ہے اور آپ کی طرح بولنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کہیں میں تو کسی کی رول ماڈل ہی نہیں، آپ کہیں مجھے تو کوئی فالو ہی نہیں کرتا. ہر انسان فالو کیا جاتا ہے، اور یہ جو انسان فالو کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے اوپر اچھے آثار چھوڑے یا برے آثار چھوڑے، اس نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کیا یا اس نے لوگوں کو گناہوں کی طرف جو ہے دھکیل دیا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا امپریشن رکھا ہے، اعمال کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اللہ لکھ لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں یہاں آئے، آپ نے یہاں آنے کے لیے تیاری کی، ایک تو آپ کی نیت تھی، آپ سوئیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اٹھوں گی اور مجھے کلاس میں جانا ہے. پھر یہ جو آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ نے مثال کے طور پر وضو کیا، آپ نے ٹیپ کھولا، آپ نے اس کے بعد جو ہیں کپڑے چینج کیے، آپ آئیں، آپ نے اپنی تیاری کی، یہ جو ٹیپ کھولا تو آپ کے آثار سب چھوٹتے جا رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. آپ نے تیاری کی تو آپ کے آثار مختلف جگہوں پر امپرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور کائنات میں یہ چیز گواہی دے گی کہ آپ کہاں جانے کے لیے تیار ہوئیں. آپ درس کی کلاس میں جانے کے لیے تیار ہوئیں تو آپ کے یہ سارے لمحے عبادت بن گئے، اور کائنات آپ کی گواہی دے گی. اور ہم اسی کائنات میں کھڑے ہو کر، اسی کائنات میں رہ کر ان چیزوں کو فالو کریں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہم برے آثار پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے لیے عذاب جاریہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی ایسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اور ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں پہ سیگریگیشن نہیں ہے، تو آپ اور میں برے آثار اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کھول کھول کر واضح کر دی کہ تمہارے ہر عمل میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم سنبھال بھی سکتے ہو اور آخرت میں اپنے لیے بہترین گوشہ اختیار کر سکتے ہو، اور ہر عمل کے اندر تم کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل کر سکتے ہو جس سے تمہاری آخرت جو ہے وہ تباہی کی طرف چلی جائے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو اپنے عمل کرے اس کو یاد رہے کہ میں پیچھے کیا اثر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں پیچھے کیا امپریشن چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ جو یہاں آئیں، آپ کی جو گاڑی میں آپ بیٹھ کر آئیں، جو آپ میں سے ایک نزدیک سے آیا، کوئی پیدل چل کر آیا، آپ آثار چھوڑ کر آئیں اس زمین کے اوپر. اور اس زمین کے اوپر جہاں ہم 10 بجے تھے، اب مثال کے طور پر 10:20 پر ہم وہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ پلانٹ ارتھ جو ہے سولر سسٹم کے اندر پوری آربٹ میں گھوم رہی ہے گیلیکسی کے اندر، اور گیلیکسی جو ہے وہ یونیورس میں گھوم رہی ہے. تو آپ جہاں صبح تھے وہاں آپ دوپہر میں نہیں ہوتے، جہاں آپ دوپہر میں تھے وہاں آپ شام میں نہیں ہوتے، آپ کائنات میں اپنے آثار چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب گھر سے نکلیں تسبیح کرتے ہوئے نکلیں، رمضان کا مہینہ ہے، میکسیمم تسبیح کریں. یہ زمین گواہی دے گی، یہ چرند پرند گواہی دیں گے، یہ آپ کی اور میرے ارد گرد کی دنیا اور کائنات گواہی دے گی کہ اللہ یہ بندی جب یہاں سے گزری تھی آپ کی تسبیح کرتے ہوئے گزری تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ کر لیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ نے کہا ہے کوئی بری برائی کماتا ہے اس کو بھی ذرے کے برابر بھی ہو تو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، کوئی خیر کماتا ہے ذرے کے برابر ہو تو بھی اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. تو ہم ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو عمل مجھے اور آپ کو جنت سے قریب سے قریب تر کرتے جائیں. یاد رکھیں اللہ میرے اور آپ کے قدم بھی گن لیتا ہے، کتنے قدم اٹھائے نیکی کی طرف، کتنے قدم اٹھائے ہجرت کر کے، کتنے قدم اٹھائے جہاد کے اندر، کتنے قدم اٹھائے کسی کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، اللہ سب لکھ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ میرے اور یہ آپ کے عمل سنبھال کر رکھتا ہے، قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اس کے بہترین اجر ملیں گے انشاءاللہ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. یہ کیا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے؟ ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 3 انبیاء ایک ساتھ مل رہے ہیں. تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اور میرے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھیجی ہے، کتابیں کھل رہی ہیں، پڑھانے والے جو ہیں استاد وہ علم دے رہے ہیں، تو آپ اور میں بھی جب اپنے آپ کو کسی بستی کا باشندہ تصور کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے پاس بھی علم آ گیا. اب جو آگے قصہ آئے گا، اس قصے میں آپ کو اور مجھے کہاں سٹینڈ کرنا ہے؟ کیا حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہونا ہے جیسا یہاں پر ہوا، یا مجھے اور آپ کو اس میجورٹی میں شامل ہونا ہے جس میجورٹی نے ایک نہیں دو نہیں تین تین رسولوں کو، انبیاء کو جھٹلا دیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات کی ہے آثار والی، اس کا لنک ہر چیز سے بنتا ہے. آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم معاشرے میں جب حق کی آواز بلند ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم حق کا ساتھ دیں یا میجورٹی کا ساتھ دیں، معاشرے کا ساتھ دیں یا اپنی ہی اس ذات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ جس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے ہدایت پر چلنا ہے؟ خاندان والوں کا ساتھ دیں یا اکیلے ہو کر آؤٹ کاسٹ ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی یہ آثار کے لفظ لا کر کہ آپ کا اور میرا ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہے. اب آپ اور میں نیوٹرل ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اس کائنات میں. اب آپ اور میں اپنے گھروں میں نیوٹرل نہیں ہو سکتے کہ میں اس کا بھی ساتھ دوں گی جو حق پر ہے، میں اس کا بھی ساتھ دوں گی جو حق پر نہیں ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو کلیئرلی اپنے حق کو اناؤنس کرنا ہوگا، آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا، جیسے کہ ابھی اس واقعے میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک بندہ مومن نے اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا، آگے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف کئی رسول جو تھے وہ بھیجے تھے. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ میجورٹی کو مینشن کر دیا گیا کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے جیسے انسان ہو. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا. یہاں دیکھیں تین تین رسول موجود ہیں لیکن تینوں کو ٹھکرا رہے ہیں. جس کو ماننا ہوتا ہے وہ ایک رسول کی بات بھی مان جاتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ تین تین رسولوں کے آنے کے باوجود محروم رہ جاتا ہے. اس کی نشانی یہاں بتا دی گئی. اگر آج اللہ کے احکامات پر میں عمل نہیں کر رہی تو اس بات کو لکھ لیں، کسی نے کہا کہ چاہے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ہم پھر بھی ان کی تکذیب کریں گے، ہم پھر بھی اسی طرح شریعت کو ٹھکراتے رہیں گے. تو جس کو ماننا ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ کی بات مان جاتا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، معلوم نہیں اس واقعے میں کتنی سچائی ہے. بہرحال کسی نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کو بہت شوق تھا، جس کو بڑی تمنا تھی کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوتا جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہ ہر وقت اس تمنا کا اظہار کیا کرتا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوتا جس میں اللہ کے رسول موجود تھے، حیات تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا اس نے کہ ایک جیپ ہے، اور وہ جو جیپ ہے وہ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، پہاڑی علاقہ، سٹیپ علاقہ، اوپر چڑھ رہی ہے پہاڑ کے اوپر. اور جو جیپ ہے اس کا چلتے چلتے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. اس جیپ کے اندر اس شخص نے کہا کہ میں بھی بیٹھا ہوں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں جو یہ خواب دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور میں بھی ہوں. اتنے میں جب جیپ کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو اس کو خواب میں فوراً احساس ہوتا ہے کہ اچھا ٹائر بدلنا پڑے گا. تو کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں بھاگتا ہوں، بھاگ کے جاتا ہوں کہ کہیں سے پتھر لے کر آؤں تاکہ جیپ کے پہلے ویلز کے آگے لگا دیں، ورنہ جیپ رکے گی تو پیچھے واپس آئے گی، تو ہم پتھر لگا دیں اس کے اوپر اس کے ویلز کے اوپر تاکہ یہ واپس نہ آئے. تو بتاتا ہے کہ جب میں پتھر لے کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اب جتنی دیر میں آپ پتھر لینے جائیں گے اگر جیپ کھڑی ہو گئی ہو تو واپس آنا شروع کر دے گی، اور اس میں کون موجود ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب میں پتھر لے کر واپس پلٹ رہا تھا تو وہ صحابہ جو اس جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر جو ہیں ان ویلز کے آگے لگائے ہوئے تھے. یہ نہیں انہوں نے انتظار کیا کہ پتھر لے کر آئیں جا کر جتنی دیر میں جیپ واپس آنے لگ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے. اس نے کیا خواب میں دیکھا کہ وہ جو صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر جو تھے وہ پتھروں کی جگہ ان ویلز کے آگے رکھ لیے تھے تاکہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ تھی صحابہ کا مقام. آپ اور میں اس محبت تک پہنچ جائیں، اس محبت کے 10% تک بھی پہنچ جائیں تو بہت ہے، 1% پر بھی پہنچ جائیں تو بہت ہے. جو ان لوگوں نے قربانیاں دیں، جو ان لوگوں کے درجے تھے وہ درجے ایسے تھے کہ آپ اور میں آج دنیا کے پیچھے جس طرح بھاگ رہے ہیں اس میں آپ اور میں وہ درجے حاصل نہیں کر سکتے. ہاں امید ہے کہ اگر آپ کے اور میرے اندر ہدایت کی طلب آ جائے گی، اگر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے گا، تو انشاءاللہ پھر میں اور آپ بھی اس جذبے کو، اس تڑپ کو اپنے اندر محسوس کر سکیں گے جس تڑپ کو صحابہ محسوس کیا کرتے تھے. جو نمازیں صحابہ کی ہوتی تھیں زندہ نمازیں ہوتی تھیں. صحابہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا، صحابہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے. جیسے آج میرے اور آپ کے لیے سمندر کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ایک کہانی کے طور پر ہے، ایک مجھے اور آپ کو جو ہے ایک قصہ لگتا ہے صرف، ویسے ہی صحابہ کے لیے بھی قصہ تھا. صحابہ برابر میں تو نہیں کھڑے تھے اس شخص کے مقابلے میں جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کر سمندر کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا. لیکن صحابہ کے لیے معجزہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے لیے قرآن کے آیات کھلا معجزہ ہوتی تھی. قرآن کے الفاظ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی ڈیٹیل سمجھ جایا کرتے تھے. اس ڈیٹیل کی ڈسکرپشن کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ جیسے وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ کا ان کو نظارہ کرایا جا رہا ہے، اس لیے ان کی نمازیں زندہ ہوتی تھیں. تو یہ صحابہ کا مقام تھا. تو جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ نبی اور انبیاء میں سے ایک ہوں یا تین ہوں وہ عمل کر جاتا ہے. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے، جس کو آج عمل کرنا ہوگا، چاہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فزیکلی موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات آپ کے اور میرے درمیان موجود ہیں، آپ کی سنتیں آپ کے اور میرے لیے موجود ہیں. اگر آپ نے اور میں نے دین پر عمل کرنا ہوگا تو آپ اور میں اسی آواز پر، تعلیمات کی آواز پر لبیک کہہ کر ایمان لا سکتے ہیں. رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. بعض دفعہ انسان کسی ضد میں اپنی جو ہے اپنی ضد کی رو میں بہہ کر یہ کہہ جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ میں یہ کام تو نہیں کر سکتی دین کا، یا مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی کہے حجاب کے احکامات سنے اور کہے اف اتنے مشکل احکامات، میں تو یہ عمل نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی کبھی انسان کے اپنے الفاظ اس کے لیے فال بد بن جاتے ہیں، تو اپنے لیے کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، اف نماز تہجد کی میں تو نہیں پڑھ سکتی، اف نفلی روزے میں تو نہیں رکھ سکتی، اف شب قدر کے اندر پوری رات جاگنا میں تو کبھی نہیں کر سکتی. اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ کہیں اللہ انشاءاللہ مجھ سے کرائے گا. اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ بولیے، اور اگر کہیں کمی اور کوتاہی ہے آپ کے عمل کے اندر جو شریعت کا حکم آپ کے سامنے آیا ہے، تو ایڈمٹ کر لیں میری غلطی ہے، اور فوراً کہیں کہ اللہ مجھے ایسے ایمان کی طاقت دے کہ میں اس کام کو کر جاؤں. بتا دیا گیا کہ انسان اپنے لیے ایسی سیلف فلفلنگ پروفیسیز نہ کرے، ورنہ یہ اس کے اپنے لیے فالے بد بن جائیں گی، یہ اس کو اپنے لیے خود ہی کو بد دعا دینا بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ قرآن کا کورس جوائن کریں، آپ کہیں توبہ میں تو قرآن کا کورس کبھی بھی جوائن نہیں کر سکتی، اللہ نہ کرے میں قرآن کا کورس جوائن کروں پھر میں ایسی ہو جاؤں گی اور ایسی ہو جاؤں گی، تو یہ انسان کے الفاظ اس کے اپنے لیے بد دعا بن سکتے ہیں. اگر کبھی ایسے کچھ سٹیٹمنٹس انسان کے منہ سے نکل جائیں تو فوراً استغفار کرے، اپنے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرے. اتنے میں اب شہر کے میجورٹی لوگوں نے تو انکار کر دیا رسولوں کا. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، وہ ہم محتدون اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں. دور دراز سے آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دور دراز سے آنے کا مطلب سکالر بیان کرتے ہیں کہ اس کے کان پر بس انبیاء کی آواز پڑ گئی ہے، اس کے کام پر رسولوں کی تعلیمات پڑ گئی ہیں، بس تعلیمات کان پر آنی تھی، اس نے حق کا اعلان کر دیا. نہ صرف ایمان لایا، حق کا اعلان کر دیا. حق کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، حق کا اعلان کیا جاتا ہے، حق کو چھپا کر نہیں رکھا جاتا. مثال کے طور پر آپ نے اپنے خاندان میں کسی بدعت میں جانا چھوڑا، اب اس کے بعد جب آپ نہ جائیں تو یہ بہانہ نہ کریں، میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں جانا ہے، بچوں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ہسبینڈ جلدی آ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں. بلکہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کسی بدعت میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہیں دیں گی، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان کو بتائیے کہ دیکھیے یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، میں اس میں آنا افورڈ نہیں کر سکتی، اب میرے پاس علم آ چکا ہے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ جملے آپ ان کو کنوے کر دیں. حق کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، خاموش رہنے والا مومن نہیں ہو سکتا. 23واں پارا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون. آخر کیوں نہ میں اس بستی ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور یہاں بات واضح ہو گئی کہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، ایمان باللہ کا اعلان کیا، ایمان بالآخرہ کا اعلان کر دیا، ساتھ ساتھ بتا دیا کہ تم نے پلٹ کر الہی ہی تر جاؤں، تم نے پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر دے۔ گونگا بہرا ایمان انسان کا نہیں ہونا چاہیے، انسان کا ایمان بولنے والا، آرٹیکولیٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس نے بھی آ کے حق کو اناؤنس کر دیا اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کیا۔ کسی دور دراز کے علاقے سے آ رہا ہے، مطلب ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن آ کر کانفیڈنس کے ساتھ اس نے بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنا میسج کنوے کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آج آپ سے کوئی کہے کہ کسی ایلیٹ فنکشن کے اندر جا کر آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ دیکھیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بالکل یہ کانفیڈنس درکار ہے۔ اس نے اسی طرح سے بات کی اور کیا ہوا، جب اس نے اتنا کانفیڈنس دکھایا، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے حق کا اعلان کرنے پر، کیا ہوا، آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کر دیا تو پھر کیا ہوا، قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ادھر اس نے ایمان کا اعلان کیا، حق کا اعلان کیا، ادھر لوگوں نے اس کو قتل کیا، ادھر اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی قدردان ہے، اللہ کی راہ پر آنے والے جو مشکل اٹھاتے ہیں اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کی راہ میں جن کے آنسو بہتے ہیں اللہ ان آنسوؤں کو سنبھال سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ اللہ ایک ایک آنسو کے بدلے ایک ایک جنت کے اندر بہترین نعمت عطا کرے گا، اللہ سنبھال لیتا ہے اس تکلیف کو۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ یہ ہے مبلغ کا کردار۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے ہمدردی اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی آ رہی ہے۔ کس بات پر؟ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ بھی اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو جب مبلغ بننا ہے، جب اللہ کے دین کا ریپرزنٹیٹو بننا ہے، جب اللہ کے دین کا امبیسڈر بننا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا رویہ ضرور بالضرور رکھنا ہوگا۔ اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے لیے بہترین چیز کیا اس کو عطا کی، اللہ نے اس کو جنت عطا کی۔ ان نون بندہ ہے اور یہ حقیقت میں سچا واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اس کے حق کو آرٹیکولیٹ کرنے کی وجہ سے اس کا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ کتنا بڑا کریڈٹ ہے اس کا، کس بیسس پر ملا اس کو، جہاد کی بیسس پر ملا۔ اور کیا آثار چھوڑ گیا اپنے پیچھے، قوم کے اندر یہی آثار چھوڑ گیا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے انبیاء کا ساتھ دیا تھا۔ مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی فکر کی۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وہ تو تبلیغ کر کے چلا گیا، اور اس کی تبلیغ کی جو معاملات تھے وہ رہتی دنیا تک انسان قرآن میں پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا پیچھے قوم کا، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ناشکری کی تھی، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر کوئی اور آسمان سے لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ خامدون، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ، بہت بلیزنگ فائر ہو، اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور ٹھنڈی ہو جائے تو وہاں صرف ایشز، آپ کو سفید راکھ نظر آئے، خامدون اس کے لیے آتا ہے۔ بہت شور شرابہ کرنے والے تھے، بہت شور مچانے والے تھے، بہت حق کے خلاف آوازیں بلند کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا بالکل راکھ کی طرح۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ موت کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا، اللہ کے رسولوں کو ڈینائی کر سکتے ہو، اللہ کی کتاب کو ڈینائی کر سکتے ہو، موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، اور موت کے بعد انسان اللہ کے سامنے مسلم بن کر ہی حاضر ہوگا، چاہے کس کا کتنا دل نہ کرے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، اس کے پاس چوائس نہیں ہوگی، اس کو تو اللہ کی آواز پر وہاں پہنچنا ہوگا۔ اب جب پہنچ گیا اللہ کے اشارے کے اوپر، اب پتہ چلے گا مسلم بن کر پہنچا یا مجرم بن کر پہنچا، اب حقیقت واضح ہو جائے گی، انسان کو چوائس دے دی گئی۔ تو اگر کسی کو اپنا دل مردہ محسوس ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ وقت گزارے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دے دیا زمین کی طرف اشارہ کرا کے، اگر تمہارا دل مردہ ہے تو فکر نہ کرو، قرآن کی بارش برساؤ اس کے اوپر، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ زبردست سائنس یہاں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پیئر بنایا ہے، جب ہر چیز کا پیئر ہے تو دنیا کا بھی تو پیئر ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور جوڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جوڑا مل کر مقصد کو پورا کرتا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی ازواج کے اندر، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، مقصد کیا ہوتا ہے جوڑے کا؟ مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی تکمیل کر دینا، تو شوہر اور بیوی کا جوڑا جو ہے وہ انسانیت کی بقا کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے، یہ جوڑا بھی مل کر اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دن کے ساتھ ساتھ آخرت کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو سارا معاملہ دنیا میں ہی چکا دیا جاتا۔ تو بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اس کائنات کے اوپر غور کرو، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر چیز کا جوڑا ہے، لیکن اللہ واحد القہار خالق کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے کائنات کے اندر اپنے سولر سسٹم کو لے کر خلا میں سفر کر رہا ہے، اور سائنس نے آج بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ ایک سٹار ہے، بہت بڑا سٹار ویگا، جس کی طرف ایک بڑا سا بلیک ہول ہے جس کی طرف یہ سورج جو ہے ٹریول کر رہا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی تو یہ سٹار ویگا کے اندر جا کر جو ہے یہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی۔ کبھی لوگ کہا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے سائنس میں کہ سورج اسٹیشنری ہے، پھر سورج نے کہا کہ نہیں سورج اسٹیشنری نہیں ہے، سورج موو کرتا ہے، سولر سسٹم جو ہے اس کا وہ اسٹیشنری ہے۔ پھر سائنس نے اور تحقیق کی تو اس کو پتا چلا کہ نہیں، سولر سسٹم بھی اسٹیشنری نہیں ہے، سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر اس خلا کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا حساب بتا دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو دن میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 365 دن بنائے ہیں، ہر ایک دن میں سورج کی ایک ڈگری آگے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے، ہر ایک دن سورج کی ڈگری آگے بڑھ جاتی ہے، اینگل اس کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں مغرب کے اوقات اور فجر کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر دن کا 360 اگر آپ ڈیز کے ڈگریز نکال لیں، ہر ڈگری کے حساب سے سورج کا ہر دن ایک نیا اینگل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ وَكُلٌ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، یا انسانوں کے حساب سے کہیں تو کیا، سب اپنے اپنے لائف سٹائلز کے اندر مصروف ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے حساب دے دیا کہ کیا کرو، ضروریات پوری کرو، اولاد کی خواہشات پوری کرو، اللہ کی شریعت پر عمل کرو، ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت کا حصہ وَكُلٌ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ، اس میں اگر آپ پہلے حصے پر غور کریں، كُلٌ فِي فَلَقٍ، اسکالرز کہتے ہیں اس کے اندر قرآن کا زندہ معجزہ موجود ہے۔ كُلٌ فِي فَلَقٍ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں كُلٌ سے شروع کرتے ہیں، اچھا بلکہ كُل سے كاف سے شروع کریں، كُل میں پہلا لیٹر ہے كاف، فَلَقٍ کا آخری کیا ہے؟ کاف۔ اگر میرے پاس اس وقت بورڈ نہیں، میں آپ کو بتا گئے، جیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر کلن فی فلکن لکھیں، ٹھیک ہے، اور جو کل کا کاف ہے اس کے کاف سے آپ ایک سیمی سرکل بنا کے فلکن کے کاف پر لے جائیں تو ایک آپ کا آرک بن جائے گا، آرک بن گئی۔ اس کے بعد کل کا دوسرا لیٹر کیا ہے؟ لام۔ فلکن کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ لام۔ अब आपका एक और आर्क बन जाएगा, ठीक है। फिर कुल्लून के बाद जो अगला लेटर लफ्ज आ रहा है उसका पहला लेटर क्या है? फा। फलकिन का थर्ड लेटर क्या आया? फा। तो ये आपस में मिल गए, दरमियान में क्या आया? या रह जाएगी बाकी। तो ये तीन तो ऑर्बिट बन जाएंगे आपके जब आप इसको आर्क की तरह बनाएंगे, ऊपर भी तीन आर्क नीचे भी तीन आर्क, ऑर्बिट बन गए, दरमियान में आ गया या के लिए वो कहते हैं या से जो आगे लफ्ज आ रहा है यस बहून, तैर रहे हैं, हर कोई अपने ऑर्बिट में तैर रहा है। ये ऑर्बिट बन जाते हैं यहाँ पे कुल्लुन फी फलकिन के अंदर। ये अल्लाह के कलाम की शान है, इतने मोजज़े हैं इस कुरान के अंदर, इतने एंगल से इस कुरान को समझा जा सकता है, इतने साइंटिफिक फैक्ट्स हैं इस कुरान के अंदर। अपने बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटीज के अंदर इस कुरान के साथ एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करके उनको कुरान का एजाज दिखाया जा सकता है। जरूरत किसकी है? ऐसे मुसलमानों की कि जो इस चीज का इल्म हासिल करें, जो किताबों के अंदर इतना इल्म महफूज है उसको अपने जहनों में लेकर आए, अपने जहनों की कैद में बंद करें और फिर आगे लोगों तक उसको पहुंचा दें। तो ये आयत भी एक बड़े मोजजे की चीज है, अल्लाह ताला ने ऐसी साइंस इसके अंदर रखी है कि इसमें ऑर्बिट्स बन जाते हैं और यस्माहून दरमियान में आ जाता है न्यूक्लियस की तरह। उनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने उनकी नस्ल को एक भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, फिर उनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सकें, बस हमारी रहमत ही है जो उन्हें पार लगा दी और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमत्ते होने का मौका देती है। यानी साइंस जहां पहुंच जाएगी, याद रखें कुरान उससे हमेशा दो कदम आगे रहेगा, कुरान पोस्ट मॉडर्न है। अल्लाह ताला ने बता दिया नेचुरल चीजें तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा हैं, तुम्हें तो अभी इन्हीं का इल्म नहीं है, अभी तो तुमने कायनात ही को एक्सप्लोर नहीं किया, तो हर हाल में अपने रब को पुकारो। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयत में से जो भी आयत आती है ये उसकी तरफ इल्तफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क दिया है तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। कज हुज्जती करना, कि अगर ये काम अल्लाह को करना होता तो अल्लाह कर देता। यानी इंसान को जब काम नहीं करना होता तो इंसान 100 एक्सक्यूजेस तलाश कर सकता है, और जब इंसान को काम करना होता है, जब इंसान किसी काम का इरादा कर लेता है, बस फिर वो खड़ा हो जाता है डटकर। ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत बनाई है कि जो काम इंसान नहीं करता उसके लिए एक्सक्यूजेस देता रहता है, उसके लिए जजमेंट पास करता रहता है, और जो काम वो करना चाहता है हिम्मत और इरादे और शौक और इश्क के अंदर कर जाता है। बता दिया कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए भेजा है, और ये इम्तिहान तुम्हारा जो है ये तुम्हें कहीं कंफ्यूज ना कर दे कि तुम इताअत गुजार बनोगे या मुजरिम बनोगे। ये लोग कहते हैं ये क़यामत की धमकी कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक उन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनिया के मामलात में झगड़ रहे होंगे, उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे ना अपने घरों को पलट सकेंगे। जो क़यामत की मुश्किल इनके ऊपर आएगी उससे ये बच ना सकेंगे, घर वालों को बता ना सकेंगे कि देखो क़यामत आ गई, चलो बचें कहीं पर। और आखिरत से गफलत करने वाली यही दो चीजें हैं इंसान की जिंदगी में, घर और रिश्तेदार। बता दिया गया कि क़यामत कब आएगी, इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने फरमाया कि इंसान क़यामत से कैसे बेखबर बेफिक्र रह सकता है जबकि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में मुंह डाले खड़े हैं झुक कर, और इस इंतजार में है कि अल्लाह का हुक्म आए और वो सूर में फूंक मार दें और उसके बाद वो अजीम धमाका बर्पा हो जाए जिसके बाद कोई जान कोई मुतनफ़िस इस जिंदगी के साथ इस जमीन पर नहीं रह सकेगा। वनुफिखा फिस्सूर, फिर सूर फूंका जाएगा और यकयक अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। कालू, क्या कहेंगे, घबरा कर कहेंगे, या वैलना मम बअसना मिन मरकदिना हाजा मा बअदर रहमानु वसदकल मुरसलून। अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से खड़ा किया, ये वही चीज का जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और वह सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر زندہ ہوں گی سب مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ سب میدان حشر میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرنا ہوگا، سب میدان حشر کی طرف دوڑ کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، لیجر اور پلیجر، محنت کا بدلہ مل چکا، بہترین کمبینیشن۔ نعمتوں کے اندر کمپنی اچھی ہو تو انسان اپنی نعمت کو اور انجوائے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا ذکر کر دیا، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، اللہ نے سب نعمتیں سمیٹ کر ان کے لیے جنت میں رکھ دی۔ اللہ نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا پسینہ بھی سمیٹ لیا تھا، اس کے بدلے بھی اللہ اجر دے گا، اللہ ان کے آنسو بھی سمیٹ لے گا، اللہ ان کے پریشانیوں کو بھی سمیٹ لے گا جو انہوں نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اٹھائی تھیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر ہے۔ لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون، جس چیز کو وہ طلب کریں گے بتا دیا جائے گا، ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، تمہارا سارا صبر اجر میں کنورٹ ہو گیا، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا۔ آج بہت سی نعمتوں سے رک جانا شریعت کو فالو کرنے کے لیے بڑا عقل مندانہ فیصلہ ہے، وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، رک جائیں ان نعمتوں سے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے ایسا سامان ہے جس میں آپ کو اور مجھے کوئی دنیا کا کمپیریزن مل ہی نہیں سکتا، تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جو ہے اس کو آنر کے ساتھ لو، اللہ نے بڑا اجر سمیٹ کر رکھا ہے۔ ما یدعون، جو طلب کریں گے ملے گا، وٹ ایور دے وانٹ، جیسے آپ جو آرڈر کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اللہ آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اور جنت کی نعمتیں یاد رکھیں، امتحان کے طور پر نہیں دی جائیں گی، وہاں نہ یہ ڈر ہوگا کہ ہے اتنا مہنگا کھانا کھا لیا کہیں اسراف تو نہیں ہو گیا، اتنا ڈائننگ آؤٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پکڑ تو نہیں کر لے گا، جنت میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی اسراف نہیں ہوگا، کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اے مجرموں، تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کوئی نہیں زبان سے کہتا کہ میں نماز شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر شیطان کی بندگی کیسے ہوتی ہے؟ انسان شیطان کی بندگی کرتا ہے جب نماز کے اندر شیطان سے باتیں کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رب کے لیے ہے، کہتا اللہ اکبر ہے، لیکن اپنی نماز کے اندر اپنے شیطان کو اکبر کر دیتا ہے، اس کی باتوں میں آ کے اپنی نماز کا ایسنس سارا ضائع کر دیتا ہے۔ تو شیطان تو آپ کو اور مجھے ایسے مشورے دے گا جس میں آپ اور میں اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں، تیزی میں نماز پڑھیں، غفلت سے نماز پڑھیں، بغیر شعور کے نماز پڑھیں، بغیر صورتوں کے اندر جو ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ شیطان کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لو، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ اللہ نے کیا کہا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، سیلڈ، منہوں کو سیلڈ کر دیا جائے گا، ٹیپ لگا دی جائے گی، گلو لگا دی جائے گی، سمت بانڈ لگا دی جائے گی، کیا کیا جائے گا، ایلفی ڈال دی جائے گی، سیلڈ، بول ہی نہیں سکتے، پھر کیا بولیں گے؟ جب ان منہوں سے نہیں بول سکتے تو پھر گواہی کیسے آئے گی؟ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ انسان ارادہ کر لے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور پیروں کو بھی مسلمان بنائے گا، ہاتھ پیروں کو بھی اعمال صالحہ میں انوالو کیجئے، گناہوں کی لذت آپ کو اور مجھے اللہ کی اطاعت سے نہ روکے، ورنہ یاد رکھیں گناہ ختم ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ ختم نہیں ہوتا۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی لکھ لے گا، پیروں کی کمائی خود بولے گی، کہاں چل کر گئے تھے ان پیروں سے، کس رب کی نافرمانی میں کون سی محفل کو اٹینڈ کیا تھا، کیا ٹیکسٹ کیا تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کیا لکھا تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کس کو میسجز کیے تھے اور کس نامحرم کے ساتھ دوستی کے معاملات میں آگے سے آگے معاملہ بڑھایا تھا، اللہ سب لکھ لے گا اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں ہاتھ پیر جو ہیں گواہی دیں گے. تو یاد رکھیں ہمارے ہاتھ پیر اللہ کے سپائز ہیں آپ کے اور میرے پاس، جاسوس ہیں یہ. آج میں اور آپ سمجھتے ہیں میرا ہاتھ، میرے پیر، میرا جسم، میری سوچ، یہ سب آپ کے اور میرے خلاف بولیں گے قیامت کے دن. اللہ نے جاسوس باندھ کے رکھے ہیں آپ کے اور میرے ساتھ، تو ہوشیار رہیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ آگے چل نہ سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. آپ اور میں چیوٹی کو نہیں مسخ دیتے، کوئی تھوڑی سی چیوٹی آ جائے، کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کیسے ہم اس کو مسل دیتے ہیں. اللہ آپ کی اور میری نافرمانیوں پر چاہے تو مجھے اور آپ کو ایسے ہی مسل کر رکھ سکتا ہے. کیا ویلیو ہے میری اور آپ کی؟ امیجن تو کریں اللہ کے بارے میں تو ہم کیا سوچیں گے، میری اور آپ کی اس دنیا میں کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس سولر سسٹم میں کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس بلین ٹریلین یونیورس کے جو پورے کا پورا خلا ہے اس میں میری اور آپ کی کیا ویلیو ہے. کہاں اللہ رب العزت جس کے سامنے ہر چیز معاشرے کی، وقت کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی چادر کی طرح تنی ہوئی ہے. میری کیا ویلیو ہے؟ میں تو ریت کا ذرہ بھی نہیں ہوں، شاید نیکڈ آئی سے نظر بھی نہ آ سکوں اگر مجھے گیلیکسیز کے اوپر سے جا کر دیکھا جائے. تو اللہ ہمیں گناہوں کے اوپر پکڑتا نہیں، ہمیں گناہوں پر مسلتا نہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ چاہتا ہے ہم پلٹ آئیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، دوبارہ سے بچوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے انسان، دوبارہ سے بھولنے لگ جاتا ہے بچوں کی طرح، دوبارہ سے بچوں کی طرح شور مچانا شروع کر دیتا ہے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے. کس کو؟ من کان حیا، جو زندہ ہے. ہم بظاہر تو سبھی زندہ ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر ہماری روحوں کے قبرستان ہیں، اور اللہ ہماری زندگی کو ہماری روح کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھتا ہے. اگر روح زندہ ہے تو اللہ کی نظر میں زندہ ہوں، اگر روح مردہ ہے تو اللہ کی نظر میں مر چکی ہوں. اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. زندہ دل، زندہ روح، زندہ لوگوں کے لیے یہ کتاب آئی ہے. اللہ ہماری روحوں کو اس کتاب کے ذریعے زندہ کرے. انذار کے طور پر یہ کتاب آپ کے اور میرے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا پلٹنے کی تیاری نہیں کرتے؟ اللہ نے اتنا ان کو نعمتوں سے نواز دیا، ہم میں سے کون ہے جو ہم خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں اور اس کے بعد دوسرے کے حوالے کر دیں کہ لو تم اس کو استعمال کرو؟ ہم اپنے لیے کون سی ایسی چیز بناتے ہیں جس چیز کو بنانے کے بعد وہ چیز ایسی بن جائے، کوئی ایسا روبوٹ، کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا گیجٹ، کوئی آپ کے سامنے ایسی مشینری ہو جس کو آپ بنائیں اور وہ آپ کی نافرمانی کرے؟ اللہ نے اس کائنات کو تو انسانوں کی فرما برداری میں لگا دیا، حالانکہ بنایا اللہ نے تھا. تو اے انسان، تمہیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. فنفخت فیہ من روحی، تم میں روح کو پھونکا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے ایسی مشین بنا دی جو اللہ کے خلاف ہی نافرمانیاں کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ول پاور دے دی. اور اسی ول پاور کا آپ کا اور میرا امتحان ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ اور میں شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. اللہ کی آیات کو جس نے ڈی ویلیو کیا وہ کون ہے؟ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد. اللہ نے کہا ہم ان کی کھلی چھپی سب باتوں کو جانتے ہیں. آج اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا میں نعمتیں دی ہیں اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کوئی میری اور آپ کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے، آپ اسے بہت سنسیئرلی مشورہ دیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں اس نے میرے مشورے کی قدر نہیں کی، اس نے میرا خیال نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا سنسیئر مشورہ دیا تھا، اس نے سنا بھی نہیں۔ کتنا ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پلٹ پلٹ کر کہتا ہے کہ اس قرآن کی طرف آؤ، تو ہم کتنا اپنے اعمال سے اللہ کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب ہم پر وہ مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا کام جانتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، لہٰذا آج موقع ہے تیاری کر لو، آج موقع ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر لو۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو۔ درخت زمین میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں، ہرے بھرے درخت، اور یہی درخت آپ کے اور میرے لیے کوئلہ پرووائڈ کرتے ہیں جب یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی شان، اللہ نے کہا تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو، ہم سوچیں ہرے بھرے درخت کو تو آپ نہیں جلا سکتے، اللہ نے کوئلے کی شکل میں درختوں کے فیول کی یہاں پر بات کی۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو جب دنیا سے جانا ہی ہے تو والنٹیرلی میں اور آپ اس دنیا سے جانے کی تیاری کیوں نہ کریں؟ کیوں یہ سمجھ کے اس دنیا میں رہتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی پلٹنا ہی نہیں، میں نے اور آپ نے کبھی واپس جانا ہی نہیں؟ تو تیاری کے اندر اپنے آپ کو جو لگا دے وہ عقل مند۔ سورۃ الصافات، صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مؤنث لفظ ہے، صفے باندھنے والے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فرشتوں کے لیے ذکر آتا ہے تو مؤنث صفات آتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے کے اوپر جو گولتا آتی ہے وہ گولتا تائے مربوطہ کی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قطار در قطار، صفے باندھنے والوں کی قسم، آرگنائزڈ لوگوں کی بات کر دی گئی، آرگنائزڈ مخلوقات کی بات کر دی گئی، قطار بنا کر جو رہتے ہیں، کیوں میں رہتے ہیں۔ اور ہم انسانوں کو بھی اس سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو سیولائزڈ ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے، کہ وہ قطار بناتے ہیں، صف بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ دوسروں کو بھی منظم رکھتے ہیں، خود بھی منظم رہتے ہیں۔ اور آپ کو اور مجھے تو قطار بنانے کی بہت اچھی، صف بنانے کی بہت اچھی پریکٹس نمازوں میں کرائی جاتی ہے۔ نماز سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس طرح تم نماز میں صف در صف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آگے پیچھے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ سامنے والا صف کا جو ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب، جو پیچھے والا ہوگا وہ اللہ سے دور، سب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں آرگنائز ہو کے۔ دنیا کے معاملوں میں بھی اسی طرح سے آرگنائز ہو کر صف بنا کر کام کرو۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی فرشتے جو منظم بھی ہیں اور جماعت کے اندر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اسی کام کو بجا لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جماعت کی صفوں کا درست نہ ہونا یہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو ہماری نمازوں کے اندر صفوں میں اتنی گنجائش رہتی ہے، جگہیں رہتی ہیں، اس کو بھی مسلمان عورتوں کا فرض ہے کہ اس آداب کو سیکھیں کہ مسجد کے اندر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ورنہ جو مسلمان صفوں کا خیال نہیں رکھتے، پھر ان کے لائف سٹائلز کے اندر بھی آپ کو بہت کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ بہت اعتراض کیا گیا ایک وقت تھا قرآن کے اوپر کہ یہ قرآن نے رب المشارق کیوں کہا ہے، مشرق کی جمع کیوں استعمال کی ہے؟ پھر سائنس نے آخر بتا دیا کہ ہر پلانٹ کا اپنا سورج ہوتا ہے، اور ہر سورج کے ساتھ پھر اس کے اپنی ڈائریکشنز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز 1450 سال پہلے اس قرآن میں ہم مسلمانوں کو بتا دی تھی۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ریت کے ذرے کم ہیں ان کے مقابلے میں جو ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لگائے ہیں، اتنے اللہ نے پلانٹس بنا دیے ہیں۔ ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آسمان بنایا ہے، یہ نہ صرف آپ کی اور میرے لیے پروٹیکشن ہے، بلکہ اللہ نے میری اور آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے زینت کا سامان بھی بنا دیا، اور اللہ نے کیا کہا، خالی نمائش نہیں ہے، با مقصد چیز ہے۔ اللہ چیزوں کو ایسے ہی فلانٹ نہیں کرتا، اللہ با مقصد مخلوقات بناتا ہے۔ دہور ان والا ہم عذاب واصف، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کائنات کے کچھ رول سائنس نے بتا دیے اور کچھ سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں، اور انسانوں نے ایک وقت میں ان احکامات کا مذاق بھی اڑایا، ایسے انسان بھی گزرے، لیکن جب سائنس نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر سب دل سے مان گئے۔ آج کے دور کا شرک سائنس کے قوانین کو سب کچھ سمجھنا، بہت بڑا شرک۔ سمجھایا جاتا ہے کہ سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ تمسخر جو ہے، یاد رکھیں، یہ تمسخر جو ہوتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نہ ماننے والوں کی طرف سے، تمسخر ہمیشہ کیا جاتا ہے مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے، تاکہ مبلغ اپنی بات پراپرلی بیان نہ کر سکے۔ اور اس کا بہترین علاج کیا ہے مبلغ کی طرف سے جو بتا دیا گیا؟ مبلغ اپنے آپ کو ان کے تمسخر سے بالا تر کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے۔ اور یہ لوگ جیسے برائی پھیلاتے ہیں، جیسے اچھائیاں پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ، ایسے ہی برائیاں بھی پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ۔ آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کر دیکھیں، جو برائی پھیلانے والے میڈیم ہیں، کیا وہ تن تنہا ایک ایک انسان کام کرتا ہے یا مل جل کر پوری پوری ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو دنیا میں بھیجا، یہ چاہتے تو مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے، آرگنائز ہو کر اللہ کے قانون کو اپلائی کرتے دنیا کے اوپر، لیکن ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی، اکثریت نے مل کر اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ بھی قیامت کے دن ان سب کو، اکثریت کو، جہنم میں ڈال دے گا۔ بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے روک کر ان سے پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، مل کر مبلغ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مل کر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ کے خلاف جتھا بندی کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں اللہ کے خلاف مل کر جتھا بندیاں کی ہوئی تھیں، آج مل کر اللہ کے خلاف پلاننگ کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ چیز ان کو کیوں کہی جائے گی؟ تاکہ ان کے ریگریٹ میں، ان کے عذاب میں، ان کی اداسی اور غم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، پوچھ کر ان کو اور اذیت کا شکار کیا جائے گا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں اگر صراط مستقیم قبول کر لیتے، قرآن سے فائدہ اٹھا لیتے، تو آج آخرت میں تمہیں والنٹریلی جو ہے یہ اس طرح سے صبر نہ کرنا پڑتا، تم آج جنتوں کے اندر ہوتے۔ اللہ ان کو اور زیادہ اذیت کا شکار کرے گا اس طرح سے، ان کے عذاب میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ جہنم کے اندر چیخو پکار بھی ہوگی، اذیت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، اور جھگڑوں کی آوازیں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کے اوپر تکرار ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر بحثیں ہو رہی ہوں گی۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، آخرکار ہمارے رب کے اس فرمان کے مستحق ہم ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کون میرا رول ماڈل ہے، کس کے لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلیاں لاتی ہوں، کس کے لائف سٹائل کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں، کس کے کلر کمبینیشنز کا، کس کی کلر چوائس کا، کس کی ڈریس کوڈ کا، کس کے کھانے پینے کا مجھے زیادہ علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبا تابعین کا، یا کسی ایکٹر کا، یا کسی اینکر کا، یا کسی سنگر کا، میں خود دیکھ لوں کہ میں کس کے پیچھے چل رہی ہوں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، جن کی نیتیں خالص تھیں، جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جن کے لائف سٹائل میں سنتیں زندہ تھیں، وہ ہیں مخلص بندے، خالص کر لیا جنہوں نے اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے لیے، 24/7 اللہ کے فرما بردار بن گئے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں، جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، نہ ہینگ اوور ہوگا الکوہل پینے کے بعد، نہ وامٹنگ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ عقل پر پڑے گی یہ شراب، نہ یہ عقل کو حیا سے غائب کر دے گی. دنیا کی شراب کے نقصانات ہم تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کی شراب کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. انسان کی عقل پر پہلا حملہ کرتی ہے، انسان کی حیا پر پہلا حملہ کرتی ہے. اللہ نے بتا دیا یہ کیسی شراب ہوگی جس سے نہ ان کو لیور کلوسز ہوگا، نہ ان کے لیور خراب ہوں گے، نہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑے گا، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی. اور اللہ نے کتنی پیاری بات کی کہ ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. کتنا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں اور کھانا آپ کو سرو ہو جائے، خاص طور پر آج کل رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد اٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ انسان ایک گلاس اٹھ کر ڈسپنسر سے پانی نکال لے، کوئی آئے اور پانی پلا دے، کوئی آئے اور چائے کا پیالہ جو ہے وہ اٹھا کر وہاں سے یہاں رکھ دے، ہلا نہیں جا رہا ہوتا. اللہ نے جنت میں یہ لگژری رکھی ہے. جنت میں جانے والوں کو ہل کر محنت نہیں کرنی پڑے گی، سیلف سروس نہیں ہے وہاں پہ، آپ بیٹھے رہیں آپ کو سرو کیا جائے گا، آپ کو سرو کرنے کے لیے جو ہیں وہاں پر خادم موجود ہوں گے. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اللہ نے بتا دیا یہ کن کو ملیں گی، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹرا میریٹل افیئر سے دور رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کو بچا کر رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کی اللہ کی خاطر حفاظت کی. اللہ بھی ان کو بہترین طریقے سے انعام دے گا. جس نے ورک ہارڈ کیا اس کو، جس نے کہتے ہیں نا ورک ہارڈ پلے ہارڈ، جس کو مشکل کام کرنے کا موقع مل گیا پھر اس کو انجام بھی بہت اچھا ملے گا. اور ہم خواتین بھی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مردوں کے لیے ایسے انعامات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی انعامات رکھے ہیں. اللہ نے صرف اپنی حیا کی وجہ سے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا سامان رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عورت کی خواہش بھی جانتا ہے. اللہ مرد کا خالق بھی ہے، اللہ عورت کا خالق بھی ہے. اللہ ہی نے تو جذبات اور خواہشات مرد میں ڈالے اور عورت میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے گا کہ آپ کے اور میرے دل میں کیا جذبے آتے ہیں. اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے بنے، اس دنیا میں حیا دار بنے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں کے اندر کن انعامات سے نوازتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے. آپ دیکھیں یہاں جو جنت کی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے، اس میں پہلے کہا گیا ہے ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. پہلے آنکھوں کی تعریف نہیں کی ان کی، پہلے ان کی نگاہ کی تعریف کی، یعنی ان کی حیا کی کوالٹی کو پرومیننٹ رکھا. جنت میں وہ عورتیں جائیں گی جو دنیا میں حیا کے ساتھ رہیں، مردوں کو گھور گھور کر آہیں بھرنے والی، ہائے اوئی یا اللہ کون آ گیا، کیسے مل لوں، کہاں سے سگنیچر لے لوں، کون سا آٹوگراف لے لوں، ایسے کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں پہنچ سکتی. جنہوں نے اپنی آنکھوں کو خوب ٹھنڈا کیا دنیا میں نامحرم مردوں کو دیکھ دیکھ کے. اللہ نے پہلے حیادار عورت کی صفت بیان کی کہ حیا ہوگی ان کے اندر, با حیا با وقار عورت. اور یاد رکھیں دنیا میں بھی جو متقی مرد ہوگا, جو متقی انسان ہوگا, اس کو با وقار با حیا عورت اچھی لگے گی. گگل کرتی ہوئی عورتیں متقی مردوں کو اچھی نہیں لگتی بالکل بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں خوبی یہی بتائی کہ ان میں حیا ہوگی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا, دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا, کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب گفتگو ہو رہی ہے. جنت میں سارے جو ہیں وہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے رہیں گے, جنت میں سب لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح نہیں پڑھتے رہیں گے, باتیں بھی کریں گے, انجوائے بھی کریں گے, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ اب ان کو کانفرنس کال میں لا کر دی جائے گی. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا, اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے تھے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. دنیا میں شاید ایک ساتھ فرینڈز تھے, لیکن دنیا میں کیسا فرینڈ تھا یہ جو جہنم میں پڑا ہوا ہے؟ یہ کہتا تھا کم آن, ڈونٹ ٹیک سیریسلی, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, ڈونٹ ٹیک ریلیجن سو سیریسلی. اتنا تم اپنے آپ کے اندر ریجیڈیٹی لے کر آ رہی ہو, اتنی ایکسٹریمزم تمہارے اندر آ رہی ہے, اتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا نہیں ہے گناہوں کے اوپر. اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑتا. کم آن, کیا ہو گیا؟ چلو نا میرے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں. کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا؟ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے روزہ رکھ کے, ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے شب قدر میں ایک گھنٹہ عبادت کر کے. ایسا شخص پھر کہاں ہوگا؟ جنت والوں کو دکھا دیا جائے گا. جس نے اپنے ایمان پر پختگی کا اظہار کیا اور جو اپنے دوست کی ایسی باتوں میں نہیں آیا اور ایمان پر جمع رہا, وہ تو پہنچ گیا جنت میں اور دوسرا چلا گیا جہنم کے اندر. تو عین ممکن ہے کہ دنیا میں ہمارے فرینڈز ہوں, عین ممکن ہے دنیا میں ہم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں, ہمارے کولیگز ہوں, لیکن جس نے اللہ کی بات مانی اس کا انجام الگ ہوگا آخرت میں, اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا انجام الگ ہوگا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. عمل کے لیے, علم کے لیے, محنت کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے کیا چاہیے؟ ارادہ اور وقت, یہ دو چیزیں درکار ہیں. عمل کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ارادہ کرنا ہوگا, علم حاصل کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. بھوک بھی ہوگی جہنم کے اندر, بھوک کا عذاب. اور جب بھوک لگے گی, اور شدت کی بھوک لگے گی, انسان کو دنیا میں بھوک لگتی ہے تو انسان کو جو سامنے ملتا ہے انسان فریج کھولتا ہے اور کھانا شروع ہو جاتا ہے, چاہے اس کی پسند کی چیز نہ بھی ہو, جو سامنے رکھا ہوگا کھانا شروع کر دے گا. جہنمیوں کے اوپر بھوک کا عذاب بھی ہوگا, بھوک لگے گی, کھائیں گے زقوم کا درخت, اور جب زقوم کا درخت کھائیں گے اور ان کے حلق سے نہیں اترے گا, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. ایسے لگ رہا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے یہ بریک ٹائم تھا, بریک کے اندر ان کو آگ کے عذاب سے بریک ملی تھی, اور جب ان کو بھوک لگ رہی تھی تو ان کے بریک ٹائم میں ان کو کھانے کے لیے سنیک کے طور پر کیا دیا گیا؟ زقوم کے درخت کے پھل, کانٹے دار پھل. اور جب وہ حلق میں پھنس گئے تو اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا گیا, اور بریک ٹائم ختم ہوا تو واپس دوبارہ سے جہنم کے اندر چلے گئے. ایک مچھلی کا کانٹا, آپ فش کھا رہے ہوں اور ایک کانٹا گلے میں پھنس جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے, کتنے دن تک گلے میں خراش رہتی ہے. کہاں کے جہنمیوں کا کھانا ہی کانٹے ہوگا. اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلے. اللہ نے وجہ بتا دی, کون پہنچا جہنم کے اندر؟ انسیسٹر ورشپ کرنے والے, آنکھیں بند کر کے اپنے آبا و اجداد کو ماننے والے, آنکھیں بند کر کے ان کی رسومات کو فالو کرنے والے, آنکھیں بند کر کے انہی کے طریقہ کار کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والے, انہی کے آثار پر چلنے والے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ ہی کے وہی بندے بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے لیے مخلص کر لے, خالص کر لے. اب رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا. یہ جو بار بار انبیاء کی باتیں آتی ہیں قرآن کے اندر, آپ غور تو کریں اللہ کیا باتیں بتا رہا ہے. کیا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ کیا اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی آخرت سنوار لی. انہوں نے اپنی تقدیر کے معاملے پر تو صبر کیا کہ جو جتنے لوگوں کا ایمان لانا رکھا تھا ان کی تبلیغ کے بعد انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو مانا, لیکن ان کی ایفرٹس اللہ دیکھ رہا ہے, ان کی ایفرٹس اللہ قبول کر رہا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, ایڈم دی سیکنڈ, اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو اس کے بعد جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے اب باقی تمام انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں, اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح علیہ السلام پر, سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. 950 سال کی محنت, اور امیجن کریں پھر اس 950 سال کی محنت کے بعد جو اللہ نے ان کو پھل دیا وہ کیا پھل دیا. اللہ نے کہا سلام ہے ان پر, سلیوٹ ہے ان پر, کہ صرف 80 لوگ روایات میں آتا ہے 950 سال کے اندر ان پر ایمان لائے تھے, لیکن وہ اپنے عمل سے نہیں ہٹے. انہوں نے امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ویئر دیئر از اے ویل دیئر از اے وے. جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ ہمت دے دیتا ہے. اور نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم, وہ دل جو خود غرض نہیں ہوتا, وہ دل جو اللہ کو پہچانتا ہے, وہ دل جو اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے, وہ دل جو جہنم سے خوف کھاتا ہے. قلب سلیم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں. اور قلب سلیم والے لوگ جیسے کائنات اللہ کی فرما بردار ہے, بالکل ایسے ہی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. قلب سلیم والے لوگ جو ہیں وہ اپنی آج کی دنیا میں پلاننگ کرتے ہیں تاکہ اپنے آنے والی آخرت کو سنوار سکیں. ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم تھا, انہوں نے اپنی زبان سے جہاد کیا, انہوں نے اپنے الفاظ سے جہاد کیا, انہوں نے اپنے جسم سے جہاد کیا, اپنے ہاتھ سے جہاد کیا. اور قلب سلیم کرنے والا دل کون ہوتا ہے؟ جس کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہو چاہے لوگ اس کو تانے دیں. قلب سلیم رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد سخت تکلیف ہو. احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مفہوم ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے, اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسی ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی. ایسے ہی لائٹ لیتا ہے گناہ کرنے کو. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو, آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ان کی انسانیت کی خدمت کا لیول تھا. جو قلب سلیم والا دل ہوتا ہے وہ فلنتھراپس دل بھی ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز جو ہوتا ہے وہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کا خوف ہوتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دل عطا کیا, جس وقت ان کو اللہ کی معرفت ملی, انہوں نے فوراً تبلیغ کا کام شروع کر دیا. لوگوں سے کہا کہ تم نے کیوں جھوٹے معبود گھر رکھے ہیں, اللہ کی خدمت کرو. انسانیت کی خدمت اسی چیز میں ہے. انسانیت کے ساتھ اصل فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی یہی ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے, سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز. پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے, چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب دربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے عقل نے ان کو کہا, عقل بھی سلیم تھی دل بھی سلیم تھا. ان کے قلب سلیم نے عقل سلیم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور وہ خود ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ بت اپنے ہاتھوں سے نہ بنائیں تو نہ یہ بت ہوں نہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں. تو یہ کیسے معبود ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو بتا دیا گیا, کہ قوم کی مینٹیلٹی بتا دی گئی کہ یہ بتوں کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والی تھی. آپ دیکھ لیں, انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو. کس کو نقصان پہنچایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کے بچوں کو, ان کے گھر کے لوگوں کو, ان کے گھروں کو؟ نہیں, مٹی کے لکڑی کے بتوں کو. تو انہوں نے کہا ان کے لیے الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر اللہ نے انہی کو نیچا دکھا دیا. آپ دیکھیں یہی مینٹیلٹی ہے جو مینٹیلٹی آج کے انسان کی مینٹیلٹی ہے. یہ جو اُر کے لوگ تھے, جو علاقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اُر کا علاقہ آتا ہے, اُر کے علاقے کے لیے آتا ہے کہ بڑے ڈیولپڈ لوگ تھے, یہاں بڑی ترقی ہو چکی تھی, ہائیلی ایوالوڈ تھے, لیکن وہی سے غافل تھے اور ان کے اندر انسانی ویلیو نہیں تھی. ایز سچ اُر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے نمبر زیرو انہوں نے ایجاد کیا تھا. پھر 30 سیکنڈز کا جو عدد ہے, 30 سیکنڈز کا جو پیمانہ ہے, وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا اُر کے لوگوں نے. لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کے پاس دین کا تعلیم نہیں تھی, دین کا علم نہیں تھا. کیا کیا انہوں نے؟ جب ان کے بتوں کو توڑا تو ان کو فکر لاحق ہو گئی. آج کی کہانی لگ رہی ہے, کتنے بچے ہلاک ہو جائیں, کتنے بچے جو ہیں ان کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے ان کو مار دیا جائے, کتنے معصوم سویلینز کو مار دیا جائے, لیکن اگر آپ نے ایک سٹیچو کو میوزیم سے نکال کر جلا دیا یا توڑ دیا تو آپ کے خلاف اپنے الائنس کے اندر اور فوجیں لے کر آ جائیں گے. بالکل یہی انداز ہے کہ پرائیورٹی کیا ہے؟ انسانیت نہیں ہے, پرائیورٹی بت ہیں, پرائیورٹی وہ معبود ہیں جو جھوٹے معبود ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, یعنی ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے ہجرت کر گئے, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. اس دعا کے جواب نے ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یاد رکھیں انبیاء کا خواب, نبی کے خواب سچے ہوا کرتے تھے. آپ کے اور میرے خواب ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہمارے خواب تین طرح کے ہو سکتے ہیں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے اور انبیاء کو کتاب کے علاوہ جو وحی کا ایک اور سورس دیا گیا تھا وہ سچے خوابوں کی شکل میں دیا گیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کیسا بیٹا ہے! آپ دیکھیں ہم تو آج کل شور مچاتے ہیں جنریشن گیپ کا. 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جو ہیں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ ابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں. باتیں نہیں سنانا شروع کر دیں باپ کو, آپ تو ہیں ہی ایسے, آپ کو تو موقع چاہیے تھا, آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے, آپ تو چاہتے یہی تھے, اب تو آپ کو موقع مل گیا ہے نا, ہاں ہاں مار دیں مجھے, ختم کر دیں مجھے. آج کی اولاد ایسے بولتی ہے. آج کی اولاد کی تو ایک خواہش پوری نہ ہو تو ماں باپ کو پوری الزامات کی گردان سنا کر چلی جاتی ہے, آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے, سارے زمانے سے محبت ہے بس مجھ سے محبت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ تربیت. کیا تربیت ہے؟ کہہ رہے ہیں ابا جان جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو کر جائیے, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آپ اپنی بیٹی سے کہیں, بیٹی آپ سے کہے اما مجھے iPhone 6 Plus دلائیں, اما کہیں نہیں بیٹی میں نے دلا رہی بہت مہنگا ہے, تو بیٹی کیا کہے؟ اچھا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گی. اللہ کرے کہ ہماری اولادوں کی زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نکلیں. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا, ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یاد رکھیں آپ کو اور مجھے بھی بعض آزمائشوں پر عمل کرتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جان ہی نکل جائے گی, جیسے عزت ختم ہی ہو جائے گی, جیسے معاشرے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا, خاندان والے مجھ سے کٹ ہی جائیں گے, خاندان والے میرے سے ملنا بند کر دیں گے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. یہ آزمائش اللہ ڈالتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی خاندان والے جو آپ کو ایک وقت میں کاٹ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں, وہ وقت آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ جب وہ خود آپ سے آ کے پوچھتے ہیں بہن ذرا بتا دو پریشانی میں کون سی دعا پڑھوں, بہن ذرا بتا دو میں کہاں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کروں, یہ وقت آتا ہے. آج نہیں تو کل آئے گا, ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد, نہیں تو 6 سال کے بعد. چھ سال کے بعد نہیں تو 60 سال کے بعد آئے گا ضرور. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا لیکن بیٹا لیا نہیں ان سے. ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. ہجرت, صبر, قربانی, یہ سب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن اور محسن ہوتا ہے. اللہ نے اس محسن کو بھی ٹیسٹ میں ڈالا. آج جو اللہ کے راستے میں ہجرت کا دعویٰ کرے گا, آج جو اللہ کے راستے میں ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے گا, اللہ اس کو آزمائے گا. اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے, کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لے لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. یاد رکھیں, اگر اللہ مشکل میں ڈالے تو حجتیں مت پیش کریں بنی اسرائیلیوں کی طرح. کیا کریں, کیسے کریں, کس کو ذبح کریں, کیا کیا انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے سوالات کر ڈالے تھے اور اپنے لیے شریعت مشکل کر لی تھی. جب اللہ کی بات ماننا آپ کے لیے سامنے حکم آئے, بس خاموشی سے مان جائیں, ہمت کریں, مومن بنیں, محسن بنیں. اور سوال پوچھنا ہے تو پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے پوچھیں. اللہ بعض دفعہ قربانی مانگتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ نیت خالص ہے تو اللہ قربانی لیتا نہیں. اور یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اللہ آپ کو آزمائش سے گزار رہا ہے, اللہ آپ کے اندر کا خیر جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے اس آزمائش سے گزر سکتی ہیں. تو ہمت کے ساتھ اس آزمائش میں صبر کر کے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے گزر جائیں. ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی, اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر. ان کذلک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا, تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ان کے ایک بت کا نام تھا. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو, اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پیچھے آباؤ اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, بجز بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر, ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہیں لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ عقل پکڑ کر انسان اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور دوسرے کی غلطیوں سے سیکھے. اصل عقل وہ جو آپ کو اور مجھے گناہوں سے دور رکھے. اصل عقل مندی یہ جو آپ کو اور مجھے نیکیوں کے راستے پر جما دے. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا, پھر قوراندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی, آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا, فلو لا, اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے, انہ حکانہ من المسبحین, بہت اہم لفظ ہے فلو لا, اگر کا لفظ, اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو روزے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. مصائب آفات سے نکلنے کی ترکیب یہاں بتا دی گئی. جب آپ کے گھر میں مشکلات آئیں, جب آپ کو لگے خاندان کے اندر مشکلات ہیں, جب آپ کو لگے آپ کے لیے مشکلات ہیں, آپ اللہ کا ذکر تھام لیں, تسبیح کرنا شروع کر دیں, اللہ کو پکار لیں. اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا ان کے حق میں بدل دیا. آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے, خوب تسبیح کریں. کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی تقدیر بدل دے. اور تڑپ کر تسبیح کریں, تڑپ کر اللہ کو پکاریں, جس تڑپ کے ساتھ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا. آخرکار ہم نے اسے بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو, کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بت پرستی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اصل میں, اور تمام اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں. یہ شرک ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کا ایمان بالملائکہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان بت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ یعنی تم نے کیا ان کا جینڈر دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے؟ خوب سن رکھو, دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے, اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ فرشتوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے. اور یہاں یہ بات واضح کر لی جائے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں پر عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا وہاں اللہ کا غضب اس بات پر بھڑکا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دے دیا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹے کیوں نہیں قرار دیے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اولاد کیوں اٹیچ کی جبکہ اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے, حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. ہمارا حال تو یہ ہے, یعنی فرشتوں کا, کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے, اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. فرشتوں کی صفات بتا دی گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ صفیں باندھ کر آرگنائز ڈسپلن وے میں کام کرتے ہیں. اگر تم نے آداب بندگی سیکھنا ہے تو فرشتوں سے سیکھو. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا. مشرکین عرب جو تھے یہ اسی بات پر شور کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نبی آ جاتا تو ہم بھی کتاب کی بات مانتے, ہم بھی کتاب کی شریعت پر عمل کرتے, اور پھر ہمارا مزاج بھی یہ بن جاتا کہ ہم جو ہیں وہ شرک مبتلا نہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے, مگر جب وہ آ گیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب اس روش کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں, یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. پس اے نبی, ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کا عذاب نہیں چاہیے, اللہ ہمیں کتاب سے ہدایت دے دے. جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, اور سلام ہے رسولوں پر, اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آخری کی تین آیات ہیں اس سورت کی, یہ مجلس کے اختتام پر پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا. کسی مجلس کے اختتام پر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ مجلس جو ہے اللہ کی مجلس بن کر گواہی دے گی. اگر کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے گا. سورہ صاد مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. عزت اور شقاق کا ذکر آیا, ضد کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے ضد کو آپ دیکھیں بہت زیادہ اگر کسی ہستی میں رکھا ہے تو وہ بچے ہیں, بچوں کے اندر ضد بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کی یہ ضد عمر کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریٹنڈنٹ گروتھ ہو رہی ہے, اس نے اپنی تربیت نہیں کی, اس نے اپنے عقل کو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ گروتھ نہیں کیا, اور اس کے ذہن کے اندر جو چیزیں تبدیل ہونی چاہیے تھیں وہ تبدیل نہیں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے انکار کرتے ہیں اصل میں وہ ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں, اور اس لیے وجہ سے یہ جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کے ریلیشن شپس کو آگے اچھا نہیں بننے دیتی. یہ جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کو سوری کہنے کی طرف آگے لے کر نہیں آتی. اسی ضد کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو سوری نہیں بولتے. اور قرآن جو ریلیشن شپ آپ کو اور مجھے بلڈ کرنا سکھا رہا ہے اس کتاب کے ساتھ, اس میں کیا ہے, جہاں اس کتاب کی نظر سے تم اپنے اندر کوئی غلطی دیکھو فوراً سوری بولو, توبہ کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ. قرآن کے لینس سے اپنی زندگی کو, اپنے لائف سٹائل کو جج کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے, مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. اب فائدہ کیا, باطل پر سٹینڈ لینا ضد ہے, یاد رکھیں, خود اعتمادی نہیں ہے. سٹبرن جو ہوتا ہے انسان, وہی انسان جھوٹ پر, باطل پر سٹینڈ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بتا دیا کہ جو ایسا کرے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا, قیامت کے دن پھر اس کو ایسے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے وہ بچ نہ سکے گا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے, یہ ساحر ہے, سخت جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے, چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یاد رکھیں ایک چیز کا فرق, یاد رکھیں انہوں نے کیا کہا, ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ ان کا صبر نہیں تھا. اگر کوئی ایک انسان آج کہے کہ جمے رہو اپنے دین کے اوپر تو وہ ضد نہیں ہوتی, وہ صبر ہوتا ہے. دین پر جم جانا صبر ہے, گناہوں پر جم جانا ضد ہے. اور ضد اور صبر دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو انسان سٹبن ہوتا ہے وہ غلط چیزوں پر ہوتا ہے, جو انسان سٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے, یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہوتا؟ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا قوموں کا کہ جب ان کے درمیان میں کوئی رسول آیا, کوئی نبی آیا, ان کو وہ اپنے سے کمتر لگا, اور اپنے سے کمتر سے دین ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہوئے. اسی ضد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو گناہوں کا اڈا بنا لیا. بل ہم فی شک من ذکری, اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری عذاب کا مزہ چکھا نہیں. کیا تیرے دادا اور غالب پروردگار کے رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں, یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے, وہ سب جتھے تھے. اللہ کو بادشاہت جو ہے اس نے پریشرائز نہیں کیا کہ فرعون جو تھا کیونکہ بادشاہ تھا, اس کے پیچھے کیونکہ ایک بہت بڑی قوم تھی, تو اللہ اس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد نہ کرتا. اللہ نے بتا دیا جن جن قوموں نے, چاہے وہ کتنی بھی بڑی سپر پاور تھیں, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو غرق کر دیا. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے, یعنی بے صبرے ہوتے ہیں. اگر آپ اور میں دین میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بے صبرے ہو کر دین میں آگے نہ بڑھیں کہ دین میں آؤں گی تو یقیناً خوشیاں ملیں گی, دین میں آؤں گی تو ضرور برکتیں ہوں گی, دین میں آؤں گی تو ضرور رزق بڑھے گا. اس بے صبرے پن سے روک دیا گیا. اللہ کے بندے اللہ کی کتاب سے جڑ کر رہتے ہیں, یہی ان کے لیے انرجی بوسٹر ہوتا ہے, اور یہی چیز ان کو ضد اور تکبر کو توڑنے میں مدد دیتی ہے. جو لوگ کتاب سے دور رہے, جن جن قوموں نے, جن جن سرداروں نے اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا انکار کیا, آپ ان سب کو دیکھ لیں, وہ ضد اور شکاک کا شکار تھے, ضد اور تکبر کا شکار تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آپ کو واقعہ ملتا ہے, ابھی آگے آ رہا ہے, کہ داؤد علیہ السلام اواب تھے, بادشاہ تھے, لیکن بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا, یعنی بادشاہ تھے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. انہ اواب, بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. جن کو بڑی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان کو اواب ہونا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں اچھی پوزیشنز پر بٹھا دے, جن کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال دے, ان کو بہت زیادہ اواب بننا چاہیے. بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا بننا چاہیے، جن کو اللہ معاشرے میں کسی سٹیٹس پر بٹھا دے، چاہے وہ دین کا ہے، چاہے وہ گھر کا ہے، چاہے وہ خاندان کا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہے، ان کو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا ہونا چاہیے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کے ساتھ تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. اللہ تعالیٰ نے خوبی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین حکمت دیتا ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ عقل اور جذبات کا بہترین بیلنس. جب انسان اپنی عقل کی روشنی میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے بات کر سکے، جب انسان کی حکمت اس کے جذبات میں یا اس کے جذبات اس کے زبان کے الفاظ میں بہترین طریقے سے ڈھل جائیں. فصل الخطاب، کلیئر بات کرنے کی ان کو خوبی دی گئی تھی. وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، ایمبیگیوٹی نہ ہو بات کرنے کے اندر. جب انسان بات کرے بالکل کھلی اور واضح بات کرے، اور جب انسان ایک دفعہ فیصلہ کر لے، فصل الخطاب کا مطلب کیا ہے؟ جو بولے ناپ تول کر بولے. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں اب ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، نہیں میرا خیال ہے مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، یا ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، ایک بات کہہ دی، اب ٹاس دا بلیم نہ ہو، دوسرے کو بلیم نہ کیا جائے، اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کی جائے. یہ سب چیزیں حکمت اور فصل الخطاب کے اندر آتی ہیں. اب ایک واقعہ آ رہا ہے، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. وحل عطا کا نبا الخصم اذ تصور المحراب. یہاں سے پتا کیا چلتا ہے؟ کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو سے زیادہ لوگ تھے. تصورو جو لفظ آیا ہے، جو آخر میں واو الف ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. جب داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. دو فریق مقدمہ سے سن کر یہ نہ لگے کہ دو لوگ ہیں، دو لوگ نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جتھے کا جتھا، گروپ کا گروپ تھا، جو محراب، جو حضرت داؤد کے عبادت کی جگہ تھی، ان کے رہنے کی جگہ تھی، اس کو دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے. اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے. گھبرا کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پر کسی کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح سے. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں یعنی شیپس ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا. یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور اگر نیک بندوں سے غلطی ہوتی ہے تو وہ نیک بندے اللہ کی طرف اواب ہوتے ہیں، پلٹنے والے ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو یہ کچھ لوگ تھے جو دیوار پھلانگ کے محراب کی ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے. پریشانی میں جب انہوں نے اپنا فیصلہ سامنے رکھا، تو پریشانی میں یہ اللہ کے نیک بندے صحیح فیصلہ نہ کر پائے. اور اس کے اندر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ کہ انہوں نے ایک ہی کی بات سن کر فیصلہ صادر کر دیا کہ یقیناً تجھ پر ظلم کیا گیا ہے، دوسرے کی انہوں نے بات ہی نہیں سنی. تو داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کو فیصلہ دینے سے پہلے دونوں کی بات سننی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اور مجھے بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو دونوں فریق کی پہلے بات سنو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو. داؤد علیہ السلام نے یہاں پر مقدمے کا فیصلہ کر دیا بغیر دونوں کی بات سنے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے انبیاء کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے انبیاء کے بارے میں ان سب حقیقتوں کو سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کے اندر جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کا، اس کو بہت زیادہ غلط انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نان مسلمز نے اپنے انبیاء کے کارٹونز بھی بنائے، اپنے انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی نیریشنز بھی سامنے رکھی، اپنے انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے ان کی عزت میں کمی آئے. اللہ ہمیں تمام انبیاء کی عزت کرنے والا بنائے. داؤد علیہ السلام کے لیے بائبل کی نیریشن میں جو روایات آتی ہیں اور جو بعض دفعہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی 99 بیویاں تھیں, 99 وائفز تھیں ان کی, اور وہ ایک اور اپنی بیوی کر کے 100 بیویاں کرنا چاہتے تھے. یہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت مشہور ہے اور یہ اسرائیلی روایات ہیں. اور ان کا کوئی جنرل تھا, اس کی بیوی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اس جنرل کو زبردستی کسی مہم پر بھیج دیا تاکہ وہ اس مہم پر جائے تو اس کا وہاں پر انتقال ہو جائے اور پیچھے سے یہ اس کی بیوی سے جو ہے نکاح کر لیں. نعوذ باللہ. اس چیز کو بائبل کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا, روایات اس کے بارے میں آتی ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی, اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ نے کی تھی. ابھی آگے آپ کو پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی جماعت بھیج کر ان سے فیصلہ کروایا تھا. اللہ تعالیٰ صرف داؤد علیہ السلام کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب تمہیں جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے تاکہ بات تم بیلنس انداز میں کر سکو اور فیصلے کا جو مقدمے کا جو تم فیصلہ سنا سکو وہ بالکل مناسب سمجھا سکو. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اللہ نے کہا واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. حقیقت ہے بزنس میں ساتھ پارٹنر ہوگا تو ایک دوسرے پر زیادتیاں ہوتی ہیں. فرینڈ ساتھ ساتھ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. ایک ہی خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ زیادتیاں کیسے کرتے ہیں, جب جھگڑا آتا ہے سامنے ایک کی بات سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں. اس ریفرنس میں یہاں بات کی گئی. اگر ہم اپنے گھروں کے, اگر ہم اپنے آفیسز کے, اگر ہم اپنی آرگنائزیشنز کے, اگر ہم اپنے ملک کے جھگڑوں کو سلجھانا چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ اپنا لیں کہ جب کوئی جھگڑا کوئی ڈسپیوٹ سامنے آئے تو کیا کریں, ہم دونوں فریق کی بات سنیں. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے صحیح طرح سے فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا. داؤد علیہ السلام نے جلدی میں ایک فریق کی بات کیوں سنی, اس لیے کہ گھبرا گئے تھے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا. اسی طرح سے یہ معاملہ ایسے آتا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو جج ہیں ان کو گھبراہٹ میں فیصلہ اگر کرنے کو کہا جائے گا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے ہاں اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر تو یہ بہت کامن سی بات ہے کہ جج کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے, اس کے بچوں کو ہوسٹیج بنا لیا جاتا ہے, اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یہ کرنا بھی سب اسی کیٹیگری میں آتا ہے, اور اس کے لیے منع کر دیا گیا کہ ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں. نہ کورٹس کے اندر یہ معاملہ ہو, نہ آفیسز کے اندر یہ معاملہ ہو, نہ گھروں کے اندر یہ معاملہ ہو. جب جھگڑا سامنے آئے دونوں فریقوں کی بات سنو اور اس کے بعد ڈیسیزن لو. واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر اکثر لوگ اس پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں, بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے کم ہی لوگ ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا, اور مومن کون, جس کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. آپ دیکھیں کیا آیا, فَغَفَرْنَا, فَا آ گیا. ادھر انہوں نے معافی مانگی, ادھر فوراً اللہ نے درگزر کر دیا. سوری کرنے کا ریلیشن شپ, سوری کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. ادھر غلطی ہو ادھر معافی مانگ لو. سوری کہنے میں آر نہ سمجھو, اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو سوری کرنے سے. چاہے لوگ ہوں چاہے اللہ ہو, چاہے مخلوق ہو چاہے خالق ہو, اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ اپنا اعتراف غلطی کا کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے جھکیں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی. یہاں بتا دیا گیا داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے اپنے وقت کے, لیکن غلطی کی تو فوراً جھک گئے, اپنی غلطی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. تو کوئی بہت نیکیاں اگر کرتا ہے چانسز ہیں کبھی اس سے پاؤں پھسل جائے گا. جب اس کا پاؤں پھسلے تو وہ جسٹیفائی نہ کرے بلکہ فوراً معافی مانگ لے. اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور انجام بہتر ہے. ہم نے اس سے کہا, اے داؤد, ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول نہیں پیدا کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں, یکساں کرنے والے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب مر جائے گا, مومن ہو یا منافق ہو, مومن ہو یا کافر ہو، مر کر تو وہ سب برابر ہو جائیں گے، فزیکلی تو سب ایک ہی طرح ڈیکمپوز ہوں گے، فزیکلی ڈیتھ دا لیولر ہے لیکن اسپرچولی ڈیتھ دا لیولر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بے انصاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو اس کو، اور جس نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزاری ہو، کنفیوژن میں زندگی گزاری ہو، شک اور شبہات میں زندگی گزاری ہو، اس کو قیامت کے دن برابر کر دے؟ اللہ متقی کو اور نافرمان کو برابر نہیں کر سکتا. اس معاملے میں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کا انجام ایک جیسا ہو؟ ممکن نہیں ہے. بتا دیا گیا تو فائدہ کن کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے. کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اور غور کب کرے گا انسان؟ جب وقت لگائے گا. غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس پر، قرآن پر وقت لگانے کا موقع ملے. اور وقت لگا کر آپ کیا کریں؟ آپ قرآن کے ساتھ اپنا ایسا ریلیشن شپ بلڈ کر لیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بغیر ترجمے کے قرآن سمجھ آئے. یہ ریلیشن شپ آپ کا بلڈ ہوگا تو آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا. اور اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے میں قرآن پڑھتی ہوں اور میرے دل پر اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ کے اور آپ کے جذبات کے ساتھ سنکرنائز نہیں ہوتا. تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی کورس کریں، چاہے کہیں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کریں، جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہدایات تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں ان پر غور و فکر کرو. داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. یہ بھی کثرت سے اللہ کی طرف پلٹنے والے، مشکل میں بھی اور صبر میں بھی، خوشی میں شکر ادا کرنے والے، مشکلات میں صبر کرنے والے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب بندے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ وہ گھوڑے جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا، انہیں میرے پاس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا. یہ جسد ڈال دیا، اسکالرس کے مطابق یہ مشکلات قرآن میں سے ایک مقام ہے. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاور نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. بتا دیا گیا کہ مومن جو ہے اگر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے غفلت کا شکار ہو بھی گیا تو اس کو کیا چاہیے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، شکر کا دامن تھام لے. بدلتے حالات کے ساتھ مومن جو ہے وہ اپنے حالات کے اوپر قابو پا لے اور اپنا رجوع جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھے. یہاں گھوڑوں کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں کو جیسے پرائزڈ پراپرٹی، اچھے ٹرینڈ گھوڑے. آج ہم جیسے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اپنی نعمتوں سے. آپ اپنے ذہن میں اپنی نعمتیں لے آئیے، اپنی گاڑی، آپ کے گیجٹس، آپ کا کمپیوٹر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ذہانت دی ہے، ان ساری نعمتوں کو سامنے لے آئیے. یہ جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہیں ان سب کو شکر ادا کر کے، آرٹیکولیٹ کر کے اللہ کا کہیں کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. خالی دل میں احساس نہ ہو بلکہ زبان سے شکر ادا کرنا. سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی غلطی کی طرف رجوع کیا اور پھر انہوں نے زبان سے آرٹیکولیٹ کیا کہ اصل میں اللہ تو ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں. تو اپنی نعمتوں کو ہاتھ میں لے کر دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے، میں نے آپ کی محبت میں ان چیزوں کا استعمال جو ہے اس کو اپنے اختیار میں کیا ہے. اس طرح بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور میرے لیے چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیٹوں کی تمنا کی تھی جو پوری نہ ہوئی. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں. جو دی ہیں اس پر کانٹینٹ رہیں. ہم نے تقوی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، والرضا بالقلیل، کم پر راضی رہنا. جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا، جو اللہ نے مجھے ریسورسز اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تو اللہ نے اور ان کو بہت سی علامتیں دیں شکر کرنے کے لیے، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھیں جدھر وہ چاہتا تھا. اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے مہمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یعنی غلطی کر کے انسان اللہ کی طرف نظر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ بھی اس کے درجے بلند کرتا ہے. اللہ نے بھی ان کو بہتر مقام اور تقرب کا مقام دیا. تو نیکی اصل میں وہ اچھی ہے جو آپ کے اور میرے اندر خود پسندی نہ لے کر آئے. ایسی نیکی بہتر ہے جو مجھے اور آپ کو غلطیوں کا احساس دلا دے. ایسی نیکی خطرناک ہے جو مجھے اور آپ کو توبہ سے غافل کر دے. ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا, ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار, یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ, ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت کے طور پر اور عقل اور ذکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار اور اپنی قسم توڑ. اور اس سے لوگوں نے کیا سمجھا, کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو مار. یہ روایات ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن پڑھنے کے لیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو چسکا لے کر قصے پڑھتی ہے, جس کو صرف اور صرف زبان کا چسکا چاہیے, اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو عبرت کے لیے پڑھتی ہے. تو اگر کوئی انسان اس میں انٹرسٹ لے کر عبرت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ قرآن فائدہ مند بن جائے گا. عبرت کا ذہن ہوگا تو میں اور آپ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے. عبرت کا ذہن ہوگا تو آپ اور میں کبھی بھی قرآن کی آیات سے مس انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کریں گے, شکوک کا شکار نہیں ہوں گے, آیات کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف نہیں کہہ دیں گے. اللہ نے کہا کہ اس کو عبرت کے لیے پڑھو, تم اس کے اور قریب آ جاؤ گے. ہم نے اسے صابر پایا. اللہ نے ان پر تکلیف ڈالی تھی, انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا. اللہ نے ان کو کوئی اسکن ڈیزیز دے دی تھی, روایات میں آتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیکن جب ان کے اوپر وہ اسکن ڈیزیز آئی تب بھی وہ کیا کہا کرتے تھے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے بیماری نے چھوا ہے, یقیناً تو سب رحموں میں رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی جب انہوں نے صبر کیا. تکلیف اللہ نے ڈالی تھی, پلٹے بھی اللہ ہی کی طرف. تو جب تکلیف اللہ ڈالے تو اسے شکوے نہ کرنے لگ جائے انسان, اسی کی طرف رجوع کرے. جیسے ماں بچے کو مارتی ہے کسی بات پر, بچہ روتا رہتا ہے, اب ماں جو ہے خاموش ہے اور بچہ ری 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 کر کے اماں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. جب تک اماں پیار نہیں کریں گی تو بچہ چپ نہیں ہوتا ہے. انسان کا بھی یہی معاملہ ہے, انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر رب ناراض ہو تو وہ کہیں اور سکون پا نہیں سکتا. تو رب کا شکر گزار مومن جو ہوتا ہے, اس کے حالات کیسے بھی ہوں وہ اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دار آخرت کا کیا, نبوت کا بنیادی فنکشن, کہ وہ آخرت کے لیے ایمبیشس تھے. یہ ہے نبوت کا الٹیمیٹ فیصلہ جو لوگوں تک پہنچتا ہے. ان کا سارا فوکس آخرت پر تھا, دنیا پر نہیں تھا. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کا ذکر کرو, یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا, ھذا ذکرون وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے, ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. کیسے دروازے ہوں گے؟ جنت کے روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے 70,000 مسلمان, 70,000 امتی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے. اور روایات میں آتا ہے, بعض روایات میں, کہ ایک ساتھ داخل ہوں گے سب کے سب جنت کے دروازوں میں, 70,000. تو امیجن کریں جنت کا دروازہ کیسا ہوگا, سوچ لیں. پھر اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, ان کے چہرے 14th چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر آتا ہے آگے اسی روایت میں کہ وہ لوگ جو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے گا, سوائے ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا چھانٹ کے, جن میں آپس میں دو کے درمیان میں کوئی جھگڑا تھا. یعنی دو کوئی دوست تھے ان میں آپس میں جھگڑا تھا, دو بھائی تھے ان میں آپس میں جھگڑا تھا, دو بہنیں تھیں ان میں آپس میں جھگڑا تھا. اللہ ان کا معاملہ پینڈنگ پر ڈال دے گا اور اللہ کہے گا ان کے معاملے کو پینڈنگ پر رکھو جب تک کہ یہ اپنے آپس کے معاملے کو درست نہ کر لیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کر لیں, بجائے اس کے کہ آخرت کا بہترین انجام ملتے ملتے آپ کو اور مجھے پینڈنگ پر رکھ دیا جائے. نہیں, انتظار فرمائیے, ابھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا میں رہتے ہوئے ہی انسان اپنے معاملات کو درست کر لے. اور جنت کون سی؟ وہ جنت ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقیوں کا انجام ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے۔ جہنما یسلونہا فبئس المہاد، بہت ہی بری قیام گاہ۔ جہنم کے بارے میں جب جب آپ عربی کے الفاظ پڑھیں تو آپ کا دل ہل جاتا ہے۔ ھذا، یہ ہے جہنم، فلیذوقوہ حمیم وغساق، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ کھانے میں، منہ میں، پیٹ میں، ہر طرح سے انہوں نے حرام کو رکھا۔ منہ سے کھانا کھاتے تھے حرام، پیٹ میں جاتا تھا حرام، اب جہنم کا یہ کھانا ان کو کھانا پڑے گا۔ انہی زبانوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، انہی زبانوں سے ٹھکرایا کرتے تھے، انہی زبانوں کے اوپر نرم الفاظ نہیں آتے تھے، انہی زبان کے اوپر گناہ کے ساتھ جو تھے دنیا کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ اسی منہ کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرام غذا سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو گندی زبان کی ابیوسو لینگویج سے بچائے، اللہ ہمیں اس لانت ملامت سے بھی بچائے جو ہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروؤں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلس رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے میں بندوبست کیا، اس کو دوہرا عذاب دے۔ ایک تو جلنے کا عذاب، پھر دل جل بھن کر کباب ہو جائیں گے جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیوں نہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کی، اپنے گھروں کو، اپنی نعمتوں کو کیوں نہ ہم نے جنت کمانے کے لیے کنورٹ کر لیا۔ ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہوئے جنت جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، جنہیں ہم دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے، جنہیں ہم دنیا میں سیلف پوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی سمجھتے تھے۔ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی ان کو نظر نہیں آئیں گے، رسول اللہ کے فالوورز ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ سب جنتوں میں ہوں گے۔ تو میں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے اپنے رول ماڈلز کون سے بنائے ہیں، جنتوں میں جانے والے یا دوزخوں میں جانے والے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ جب ساری آنرشپ اللہ کی ہے تو میری کیا چیز، میں کیوں نہ ہر چیز کو اس کی اطاعت میں لگا دوں؟ اپنے جیسے انسان، اپنے جیسے فقیروں کی طرف کیا نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ میرا پوزیشن، کیا ہم کہتے ہیں میری اولاد، کیا ہم کہتے ہیں میرا گھر، کیا ہم کہتے ہیں میری گاڑی؟ سب اللہ کا پوزیشن ہے، بتا دیا گیا، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے، تو سب بے اختیار ہیں دینے کے لیے۔ اللہ ہی کی طرف اپنا ایمان بیچ دو، اللہ کے ساتھ اپنا سودا کر لو، ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو تم سن کر منہ پھیرتے ہو، ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑا سے مراد سوال جواب ہو رہے تھے، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ خلق تو بھی یدئی، اللہ کہہ رہا ہے، آیات متشابہات، ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، لیکن بس اللہ نے کہا کہ خلق تو بھی یدئی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بڑا بن رہا ہے تو یہ ہے، تو ہے ہی کچھ، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اور اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کی بڑائی کرتا تو اپنے آپ کے لیے درجے بلند لکھوا لیتا، اس نے اپنی بڑائی کو آگے کیا، اس نے اپنے آپ کو اونچا کیا، اس نے کہا مجھ سے تو کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے، میں اس انسان کو کیسے جو ہوں اپنے سے بہتر سمجھ سکتا ہوں. اور یہ انا خیر من کی مینٹیلیٹی ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ آتی ہے, اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھنا, سب سے بڑھ کر میں, کسی انسان کو دیکھ کر اپنے سے کم تر, ہمارے اندر یہ جذبہ آتا ہے انا خیر من. یہ عین ابلیسیت ہے, کسی انسان کو اپنے سے کم تر سمجھا, اندر سے جذبہ فوراً اٹھا, میرے کپڑے بہتر, میرا لباس بہتر, میری جیولری بہتر, میرے بچے بہتر, انا خیر من. یہاں اس مینٹیلیٹی کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا ہے کہ جو انسان شیطان کے راستے پر نہیں چلتے ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, جو اپنی ذات کو اعلیٰ نہیں سمجھتے چاہے ان کے پاس دنیا کی کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ آ جائیں, ان کے اندر جھکاؤ رہتا ہے, عاجزی رہتی ہے. تم نے دیکھنی ہے مثال ایسے لوگوں کی جن کو بہترین نعمتیں ملی لیکن ان کے اندر تکبر نہ آیا. دیکھو ذوالقرنین کو, کنگ سائرس کو, دیکھو داؤد علیہ السلام کو, دیکھو سلیمان علیہ السلام کو, اور ہم اپنے اپنے اتنے اتنے سے پانچ پانچ فٹ کے جسم دیکھیں اور اپنا تکبر دیکھیں, ہم اپنی انا دیکھیں, ہماری انا رب سے بڑھ کر, ہماری انا لوگوں سے بڑھ کر, ہم لوگوں کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں, تو ہم شیطان کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اور میں تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں کہ جن کو جب اتنی بڑی فتح ملی تھی, فتح مکہ, بغیر بلڈ شیڈ کیے ہوئے آپ کو مکہ مل گیا تھا, آپ کس حالت میں مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ اتنا زیادہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا کہ عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ جانور کے بالوں سے آپ کا سر ٹچ کر رہا تھا. چاہے ہم ساری دنیا فتح کر لیں پھر بھی عاجزی ہمارے اندر رہنی چاہیے. لوگوں کی پرواہ نہ کریں, لوگوں کی تعریفوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ تعریف کرتے ہیں میری, سب میری تعریف کرتے ہیں, واہ واہ کیا میں انسان ہوں, کیا میں مسلمان ہوں, کتنی میں اللہ کی نیک بندی ہوں. لوگوں کی تعریف سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس تکبر سے بچا لیں جس تکبر میں شیطان خود بھی شکار ہوا اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا شکار کرتا ہے. شیطان نے کہا آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کی پارشل اوبیڈینس کی تھی, اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی ایک بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا تو یوم الجزا تک میری لعنت کے انڈر ہے. اللہ کو مانتا تھا, جنت دوزخ کو مانتا تھا, اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ دیکھی ہوئی تھی, پھر بھی اس نے اللہ کی عبادت نہ کی. کیسے؟ ایک مقام پر آ کر انکار کر دیا. وہ بولا اے میرے رب, اللہ کو کہہ رہا ہے رب بھی, اے میرے رب, اللہ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن شو کر رہا ہے. زبان سے کہتے رہتے ہیں اللہ 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 ربی, زبان سے کہتے رہتے ہیں اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ سے زبان سے کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور عمل کس کے جیسے کرتے ہیں؟ بنی اسرائیلیوں جیسے. عمل کس کے جیسے کرتے ہیں؟ کفار جیسے. عمل کس کے جیسے کرتے ہیں؟ نصارہ جیسے. تو یہ کیسا میرا اور آپ کا کلیم ہے؟ بتائیں آپ کا اور میرا کلیم اور شیطان کے کلیم میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ اس نے بھی کہا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وارن کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پہ ہم صرف ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, ہمارا توکل صرف اللہ پر ہے, لیکن اصل میں ہمارا توکل ریسورسز پر ہوتا ہے, اصل میں ہمارا توکل مال پر ہوتا ہے, اصل میں ہمارا توکل اس دنیا کی نعمتوں پر ہوتا ہے جو اگر چھن جائیں تو ہمارا ایمان بھی ساتھ ساتھ چھن جاتا ہے. اللہ نے تو اس کو بتا دیا کہ اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس کے بعد قیامت قائم ہوگی. اس کو بھی مہلت دے دی اور جو اس کو فالو کرے اس کو بھی مہلت دے دی. شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم, ابھی بھی اللہ کے ساتھ ایسوسیشن رکھ رہا ہے, اللہ کو بلند کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں, اس کی پیروی کرنے والے نہ بنیں. اللہ ہم اللہ آپ کو مانے بھی اور آپ کی بات کو بھی مانے. اللہ ہم آپ پر بھی ایمان لائیں اور قرآن کی ایک ایک شریعت کے حکم پر بھی ایمان لائیں. اللہ ہمیں بے غرض عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں خاص طور پر تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مجھے لوگوں سے بالکل غنی کر دے، نہ مجھے ہیڈ کاؤنٹ کی فکر ہو، نہ مجھے اس بات کی فکر ہو کہ کہاں سے مجھے صلح ملے، نہ مجھے اس بات کی فکر ہو کہ لوگ میری تعریف کریں یا تنقید کریں. اللہ ہمیں اس چیز سے غنی کر دے، اور اللہ ہمارے اندر کبھی یہ جذبہ نہ آئے انا خیر من والا. اللہ ہم سب کو ریا سے اور اس تکبر سے بچا کر رکھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ ہے بے غرض مبلغ کی تصویر. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خوب معلوم ہو جائے گا. سورہ زمر، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست دانا کی طرف سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دو. اپنی عقل سے نہ پوچھو جب کوئی حکم تمہارے سامنے آئے کہ مانوں یا نہ مانوں، بلکہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے عمل کرنا. اللہ کی بات سن کر انسان بس عمل شروع کر دے، عمل کرے گا تو انسان میں خود بخود عاجزی آ جائے گی. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. کیا مطلب؟ جب اللہ کی بات سامنے آ جائے اب انکار نہ کرنا، اب صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا. ان پولیوٹیڈ، ان ڈائلوٹیڈ اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو جھکا دیں. کل اطاعت اللہ کی ہوگی. اور یاد رکھیں، اللہ کو میری اور آپ کی 100% لائلٹی چاہیے. اللہ کو خالص علم چاہیے مجھ سے اور آپ سے، خالص عمل چاہیے، خالص بندگی چاہیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. جب آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا اور میرا نوکر جس کو آپ اور میں تنخواہ دیتے ہیں وہ تنخواہ تو مجھ سے لے، کام پڑوسی کا جا کے کر لے. آپ اور میں تو یہ نہیں چاہتے. آپ اور میں چاہتے ہیں وہ خالص رہے میرے ساتھ. ہم یہ نہیں چاہتے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسی کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اسی کو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے بندگی کا رنگ اختیار نہیں کرتے. تو اللہ نے بتا دیا صاف صاف کہ جو یہ کرے گا وہ منکر حق ہے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. جھوٹ منافق کی صفت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، افسوس اس کے حال پر جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف جھوٹ کو اپنی زندگی سے ختم کریں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ کمپلسو لائر بن گئے ہیں، ہم ان تک بھی یہ تعلیمات پہنچا سکیں تاکہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولا کریں. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ یہ مقام ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ لوگ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، اور ہم ہیں کہ ہمارے ٹھٹھے اور ہنسی ختم نہیں ہوتی، ہمارے اوپر ایک خوف طاری نہیں ہوتا. ہمیں قیامت کی یاد جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلانے میں کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا خوف فینٹم فیئر ہے، اصل فیئر نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے. کلو یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اللہ هو العزیز الغفار، غفار کہا. عام طور پر دنیا میں جن لوگوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے، ان کو غصہ جلدی آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کی غلط بات، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کا گوف اپ، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کا بلنڈر. آئی جسٹ کانٹ ٹالریٹ دس. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے. اللہ هو العزیز الغفار, جہاں اتھارٹی والا ہے, جہاں عزیز ہے, اپنی اتھارٹی کا مس یوز نہیں کرتا. الغفار, بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ کی شان. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے, اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان. اللہ نے اپنی خلاقی کو بیان کیا, اور یہ انسان کی ماڈیسٹی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں تو بڑی عام سے چہرے والی ہوں. اللہ کا بندہ جو ہے وہ سینس آف ڈپریویشن کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کا بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, نہ اپنی شکل پہ تبصرے کرتا ہے, نہ دوسرے کو شکل پر تبصرے کرتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے, تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. تو کیا کرنا؟ لوگوں سے مت ڈرنا. پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یاد رکھو, اللہ ہی کا اذن ہوگا تو تمہیں دنیا ملے گی. اللہ ہی کا اذن ہوگا تو تم دنیا میں کامیاب ہو سکو گے. دو چیزیں یاد رکھیں, ایک ہے اللہ کا اذن, ایک ہے اللہ کی رضا. اللہ کا اذن سب کے لیے ہے, یعنی جو بھی کام دنیا میں کوئی کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے, جو جی چاہے کرو, اللہ کا اذن اس میں شامل ہو گیا. اللہ کی رضا شریعت کے ساتھ ہے. اللہ کی رضا کا اپروول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. اللہ کی رضا مخلص لوگوں کے ساتھ ہے, پرخلوص لوگوں کے ساتھ ہے, محسن لوگوں کے ساتھ ہے. اور اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے. تو اللہ کی اجازت سب کے لیے ہے, لیکن رضا اللہ کی مخلص بندوں کے لیے ہے. اپنے دل میں انسان اس ارمان کو لے کر آئے کہ اللہ مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے. وَإِذَا مَثَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا, انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا, اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. قل, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمتع بکفرک قلیلا, ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیں. بہت بڑی دھمکی ہے عربی زبان کے اندر, تمتع بکفرک قلیلا, لیکن اردو کے ترجمے میں یقیناً ہمیں وہ محسوس نہیں ہو رہی. عربی زبان کا دھمکی دینے والا انداز ہے. یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے, کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کا مہینہ ہے کھڑے رہنے کی, قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ایمان و احتساب, ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر اللہ ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں, لذکری, اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے نماز قائم کریں, قیام میں رمضان کے مہینے میں کھڑے ہوں. آگے شب قدریں آ گئی ہیں, شروع ہو گیا ہے عشرہ, سجدے کرتا ہے, خوب شب قدروں کے اندر اللہ کی عبادت کریں, آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. علم نافع وہ جو آپ کے اور میرے عمل کو بدل دے. صرف سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے آپ اور میں علم حاصل نہ کریں, بلکہ بتا دیا گیا کہ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں, اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے, اور خدا کی زمین وسیع ہے. یعنی بتا دیا گیا ہجرت اور قربانی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر اس زمین پر رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہو رہا تو تم اپنا راستہ بدل لو. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا. چاہے آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے میں ہجرت چند کلومیٹر کی کرنی پڑے, چاہے چند قدموں کی کرنی پڑے, جب آپ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گی آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. اور اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے. ہجرت کے ساتھ صبر کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے, اور صبر کرنے میں انسان کا اخلاق اور انسان کا مزاج نہ بگڑے, اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا اجر انڈیل دیتا ہے. تو بہترین طریقے سے سفر کریں اور بہترین طریقے سے صبر کریں. علم کا سفر صبر آزما ہوتا ہے, صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور صبر کس وقت آپ اور میں کریں گے؟ جب آپ کو اور مجھے اس راستے میں نکلنے کا موقع ملے گا، جب خود اس چیز کو محسوس کریں گے تبھی صبر کر سکیں گے. مثال کے طور پر آپ کے بچے نے آ کے کہا کہ اما سردی کا موسم ہے، گیزر نہیں چل رہا، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے. اما نے کہا اوہو اچھا ابھی گیزر چلا دیتی ہوں. صبر تو نہیں آپ نے کیا نا اس کے اوپر. آپ صبر کب کریں گی؟ آپ شاور کھول کر کھڑی ہوں اور ٹھنڈا پانی اندر سے آ جائے سردی کے موسم میں، تب آپ کو صبر کرنے کا موقع ملے گا. تو صبر کا موقع کب آئے گا؟ جب آپ اور میں علم کے میدان میں آگے آ جائیں گے. اللہ نے تو انسینٹیو دیا ہے کہ آگے بڑھو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے اوپر صبر کو انڈیل دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے انی امرتو ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بن جاؤں، یعنی اللہ کی اطاعت کا ٹرینڈ سیٹر میں بنوں. مجھے فالوور نہیں بننا، مجھے لیڈر بننا ہے. میں آؤٹ آف دا باکس سوچوں، خود بھی لیڈر بنے اسلام میں عمل کرنے کے لیے، اور اپنی اولادوں کو بھی لیڈر بنائیں. ان کو بتائیے بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. اسلام کے معاملے میں لیڈر بنو تاکہ لوگ تمہیں فالو کریں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیہ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے. جو تمہاری ویلیوز تھیں وہی تم نے اپنے اولاد کو سکھائی، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے اولاد کو اصل میں نقصان کا شکار کر دیا، ان کا بھی دیوالیہ کر دیا، ان کو بھی جہنم کا باسی بنا دیا. جیسا خود دکھاوا کرتے تھے ویسے ہی اپنی اولاد کو دکھاوا کرنے کی طرف لگا دیا. جیسا خود کمپلیکس کا شکار تھے ویسے ہی اپنی اولاد کو بھی کمپلیکس کا شکار کر دیا. جیسا اپنے دماغ پر گھر گاڑی اور کپڑے سوار ہوتے تھے، اپنی اولاد کے دماغوں پر بھی یہی چیزیں سوار کر دیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، جو خود تم نے اپنا دیوالیہ کیا تو اپنی اولاد کا بھی کر دیا. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندو، آپ دیکھیں بار بار آپ کو عبادی عبادی کی تکرار مل رہی ہے اس صورت کے اندر. میرے غضب سے بچو، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے رو. اس لیے کہ جو آنکھ روئے گی اور جو آنسو میرے اور آپ کے چہرے پر آ کر گریں گے، اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا جس پر جہنم کے خوف سے آنسو آئے. اللہ نے تو کہا ہے میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش قسمتی ہے ان کے لیے جو اللہ کی بشارتوں کے اوپر لبیک کہہ دیں. خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ آج تو گناہوں کے اوپر اپنے دل کو بے چین رکھتے ہیں لیکن آخرت میں اپنے لیے نیکیوں کے باغ لگا رہے ہیں، یہی ہے قلب سلیم کی علامت. آج اگر میرا دل تنگ بھی ہو نیکی کرنے پہ، تب بھی میں نیکی پہ جمی رہوں. آج کے دل کی تنگی کی وجہ سے میں کل کی جنتیں نہ چھوڑ دوں. پس اے نبی، بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. بہترین پہلو کی، بیئر منیمم پر نہیں رہتے، احسن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیا، غیبت نکال دی، اب اپنے کردار کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اپنے بہترین طریقے سے نہ صرف حقوق نبھاتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کی بہترین چیز پر فالو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی دانش مند ہیں. اے نبی، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. دل میں یقین ہو کہ قرآن میری بھلائی کے لیے آیا ہے تو انسان دنیا کا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے اور پھر رب کی نافرمانی ہی نہیں کرتا. اگر جنت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ کے امیجنیشن میں ہو، تو آپ دنیا کی مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. تو تمہارے لیے کیا سبق ہے؟ ہر کمال کو زوال ہے، اتراؤ نہیں زیادہ. اگر تمہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دے دی ہیں تو آپے سے باہر نہ ہو جانا. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں, جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یعنی عبرت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھاتے ہیں, عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے قصے سنتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, اللہ ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ لکھ دے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے, اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں, آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کو خیال بھی نہ تھا. اللہ ایسی جگہ سے آزمائش بھیجتا ہے کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. والا عذاب الآخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے, کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون, ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. تو قرآن کا امپیکٹ یاد رکھیں عربی زبان میں ہے. اگر آپ کو ڈٹرمینیشن چاہیے تو قرآن سے آپ کو ملے گی, اور ارادہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ وقت لگائیں گی, ارادہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کورس جوائن کریں گی, ارادہ کر لیں کہ آپ قرآن کو ایسے سمجھیں گی کہ آپ کو ترجمے کی محتاجی نہ رہے, آپ قرآن کو ایسے پڑھیں گی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو جائے گا. جو لوگ کورسز کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہوتے ہیں, ان کے شب و روز قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں تو پارا سرہانے رکھا ہوتا ہے, وہ سونے لگتے ہیں تو پارا پڑھ کر سوتے ہیں, وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بیگ میں پارا ہوتا ہے, وہ کہیں جاتے ہیں تو پارا ان کے احتیاطاً بیگ میں ہوتا ہے کہ کسی لاؤنج میں بیٹھ گئے, فرصت مل گئی, ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے تو ہم اس وقت کو استعمال کر لیں گے, اور بہترین طریقے سے اپنے وقت کو شب و روز قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ نے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے, غیر ذی عوج, مشکل نہیں ہے, پریشان مت ہو اس کی طرف آتے ہوئے, یہ بہت سیدھا ہے, بالکل سیدھی بات کرتا ہے. قرآن نصیحت لینے کے لیے بالکل صاف ستھرا ہے, یاد رکھیں. تذکر کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. ہاں, تدبر کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت وقت لگانا پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک شخص وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے بد مزاج آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کس کی حالت اچھی ہوگی؟ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جس کے کئی خدا ہوں وہ کس کس کو خوش کرے گا, اور جس کا صرف ایک خدا ہو وہ صرف اسی کے سامنے بندگی میں سر جھکائے گا. الحمدللہ, مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. انک میتن و انہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں بھی مرنا ہے, ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا کس نے کیا کمایا, کس نے کس کو ریجیکٹ کیا, کس نے کس کو اڈاپٹ کیا. پارا نمبر 24-24. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوا للکافرین, پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا, وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم, انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. آج اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر تو دیکھیں. بچوں کے دلوں میں بہت زیادہ خواہشات آتی ہیں. مثال کے طور پر کسی بچی کے دل میں خواہش آئے کہ میں جو ہوں بہت اچھی ماڈل بن جاؤں, میں بھی ویسے نظر آؤں جیسے کہ ٹی وی پر سب اچھی اچھی خوبصورت خوبصورت عورتیں نظر آتی ہیں. اپنی خواہش کو تھام کر رکھ لیں. آپ جب آخرت میں اللہ کے پاس پہنچیں گی, آپ نے اپنی محنت سے اگر جنت کما لی, اللہ کی رحمت سے جنت کما لی, تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی خواہش پوری کر دے گا. آپ وہاں جنت کی عورتوں میں ماڈلنگ کیجئے گا مزے سے, اور وہاں تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے اور یہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے, یا اماں کہہ رہی ہیں یہاں نہیں جا سکتے اور وہاں نہیں جا سکتے. جہاں جی چاہے کیٹ واک کیجیے گا, جہاں جی چاہے جو چاہے ڈریسنگ کیجیے گا, ہواؤں میں کیجیے گا, آسمانوں میں کیجیے گا, زمین پہ کیجیے گا, باغوں میں کیجیے گا, جہاں دل کیجیے کیجیے گا. اللہ نے کہا ہے اللہ ہر خواہش کو وہاں پورا کرے گا. اللہ ما یشاؤنا, ماں کے اندر ہر چیز آ گئی عربی زبان کی. اللہ نے کہا جو کچھ بھی وہ تمنا کریں گے, جو چیز آپ کو دنیا میں لگتی ہے منع ہے, منکر ہے, حرام ہے, یہاں تو امی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گی, اس سب کی اجازت جنت میں مل جائے گی. جنت میں اللہ نے کوئی بھی چیز حرام نہیں رکھی. تو اللہ نے کہا ہے ذالک جزاء المحسنین, یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. لیکن پہلے کیا کرنا ہوگا, بہت ساری نیکیاں کرنی ہوں گی, اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آنا ہوگا. ہو سکتا ہے اپنی ٹیمپٹیشنز کو بہت زیادہ دبانا پڑے, ہو سکتا ہے اپنی خواہشات کو بہت زیادہ روکنا پڑے, اللہ کی خاطر روکنا ہوگا. اور چھوٹی چھوٹی خواہشات سے شروع کریں, چھوٹی چھوٹی خواہشات سے عمل کرنا شروع کریں. اللہ تو آپ کو اور مجھے دیکھیں کیسے اپرچونٹیز دے گا بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی. انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں کرنے کی اپرچونٹی مل جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں ایک گناہ زندگی میں شامل ہوتا ہے, اپنے ساتھ گناہوں کا خاندان لے کر آتا ہے, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا, تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے, اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو ہماری کم درجے کی نیکی ہوگی اس کو بھی اچھے درجے کی نیکی کے برابر لا کر ایوریج نکال لیں گے. جیسے مثال کے طور پر سکالرز کہتے ہیں کہ انسان نے مثال کے طور پر 2000 نمازیں پڑھی, ان 2000 نمازوں میں سے لیٹ سے اس کی 500 ہزار نمازیں جو تھیں وہ بہت اچھی تھیں, 1000 نمازیں جو تھیں بس میڈیوکر سی تھیں, عام سی تھیں. اللہ کیا کرے گا قیامت کے دن, اللہ ایوریج نکال لے گا, اللہ ان 2000 نمازوں کو اچھی نمازوں کے اوپر ازیوم کر کے اس کو اجر دے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ ان کو جزا دے گا اور ان کی جو برائیاں تھیں, جو ان کی کمی تھی, جو ان کے پاؤں سلپ ہوئے تھے, جو انہوں نے کہیں پر کوئی گناہ کیا تھا چھوٹا موٹا, اللہ اس کو ساقط کر دے گا اور اس کو بھی اچھے اعمال میں بدل دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ اللہ بکافن عبد, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بیماری میں میں اللہ کی طرف نہ دیکھوں؟ کیا نا امیدی میں میں اللہ کی طرف نہ دیکھوں؟ نا امیدی میں, مشکل میں اس آیت پر تدبر کرنے سے, غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں, سوچیں انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا. یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی, انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا. ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی, انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا. یاد رکھیں اللہ ہی ہے جو مجھے مشکلات سے نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا. تو میں اللہ کی بندی بن کر رہوں. اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ خلق تو بھی ادیا, کیا اللہ نے میرے لیے دنیا نہیں بنائی؟ کیا اللہ نے کائنات کو میرے لیے مسخر نہیں کیا؟ پھر میں کیوں لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں؟ پریشان نہ ہوں جب نا امیدی آئے, کسی بھی طرح کی نا امیدی, چاہے آپ کو لگے کہ آپ نے بہت محنت. کی لیکن آپ کا ریزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آیا. آپ اس آیت کو پڑھیں, علیہ اللہ بکافن عبد, اللہ آپ کو, آپ کے شوہر کو مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کاروبار میں کوئی نقصان دے دے, پریشان نہ ہو. یہ آیت پڑھیں, علیہ اللہ بکافن عبد, اللہ آپ کے بچوں کے پروپوزل نہ بھیج رہا ہو, اللہ کا ایک وقت مقرر ہے اللہ بھیجے گا. آپ ان دنوں میں بھی یہ آیت پڑھیں, علیہ اللہ بکافن عبد, ہر نا امیدی کے وقت میں اس آیت کو پڑھیں. بیماری آئے یہ دعا پڑھیں, ٹیسٹ ہو رہے ہوں, ڈائگنوز نہ ہو رہا ہو کہ کیا بیماری ہے, کیا تکلیف ہے, علیہ اللہ بکافن عبد, کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں, حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے, اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ تو کبھی کسی سے نہ ڈریں کہ فلاں جو ہے اس نے مجھے بد دعا دے دی تو یہ ہو جائے گا, فلاں مجھ پر جادو کر دے گا تو یہ ہو جائے گا, فلاں کی نظر لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا. اپنا سامان کریں, دعائیں پڑھیں صبح شام کی, اللہ کے ساتھ تعلق استوار کریں, نیکی کے جذبے کو زندہ رکھیں, عمل میں نیکی کو لے کر آئیں, اور یاد رکھیں کہ جو رحمت اللہ آپ تک پہنچانا چاہے گا اس کو کوئی دنیا کی طاقت آپ تک آنے سے نہیں روک سکتی. یہی ہے انسان کے اندر ایمان, ایمان باللہ جو اس کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ہے انسان کا اصل عقیدہ. بس ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, جو انسان قوی ہونا چاہے وہ بھروسہ رکھے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور میرے لیے کافی ہے. آپ لوگوں کی نظروں سے آزاد ہو جائیں گے, آپ لوگوں کی اوپینین سے آزاد ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھیں گے, ان کے ایکسپریشنز نہیں دیکھیں گے کہ ان کی نظروں میں میرے لیے تنقید ہے یا تعریف ہے. اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے بالاتر کر دے گا. ان سے صاف کہو, اے عملو علی مکاناتکم اللہ مکانتکم انی عامل, اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنا کام کرتا رہوں گا, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آپشن دے دیا, عمل کرتے جائیے, اپنا اپنا عمل, علم حاصل کریں اور عمل کریں, آگے پہنچائیں, لوگوں کو سیدھا کرنے کی فکر میں اپنا عمل نہ چھوڑ دیں, کسی کی آخرت بناتے میں اپنی کسی کی دنیا بناتے میں اپنی آخرت نہ بگاڑ لیں. اے ملو علی مکانتکم, یہی ایک مبلغ کا کام ہونا چاہیے, اپنے اپنے طور پر اپنی نیکیوں کا محافظ بنے, جو نیکیاں کرے کوشش کرے کہ ایسے اعمال اس کے بعد کرے کہ وہ نیکی نامہ اعمال میں سے نکل آئے اور لوگوں کو محبت کے ساتھ تبلیغ کرتا رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے, اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا, تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے, پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیند موت کی بہن ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کو ایک طرح سے موت آ جاتی ہے, پھر اللہ نے جس کی روح قبض کروانی ہوتی ہے اس کو نیند میں ہی انتقال ہو جاتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دینی ہوتی ہے اس کو اللہ واپس اس کی روح کو بھیج دیتا ہے. تو جب آپ اٹھیں, اٹھنے کے بعد مسنون دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, احیانا, اللہ نے مجھے دوبارہ سے زندگی دی میری موت کے بعد. تو جب آپ اٹھیں مسنون دعا ضرور پڑھیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. قل للہ الشفاعت جميعا, کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے, اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں, اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. بزرگوں کی کرامات سنتے ہیں تو جھومتے رہتے ہیں, ان کے کرشمے سنتے ہیں تو ان کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتے رہتے ہیں, اور دنیا میں جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے, اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پروفٹس آف ڈومز, ہر وقت ڈراتے رہتے ہو جہنم کا ذکر ہمیں سنا سنا کے, ہر وقت ہمیں جو ہو ڈرا کے رکھتے ہو, ہر وقت ڈرانے کی باتیں مت کیا کرو. دیکھو ذرا ولی اللہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے, کیسے اللہ نے ان کی خطائیں معاف کی. بالکل یہی انداز ہے, یہ انداز کہ جن کو دین اپنا ڈرائے لگتا ہے اور اولیاء اللہ کے قصے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے, 40 دن تک الٹے لٹکتے رہے, 40 دن تک بازو پھیلا کر رکھے, پانی پر چل پڑے, یہ کر دیا وہ کر دیا, ان کی نمازیں معاف, ان کو زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھنی تھیں, یہ قصے ہمارے لیے اٹریکٹیو ہو گئے, اور اللہ کی کتاب کے قصے ہمارے لیے بورنگ اور ڈل ہو گئے. کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ اور میں تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیسا میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا کر رکھا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ ہمیں عاجز کر دینے والے یہ نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ انا فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اللہ کا قرآن آپ کو اور مجھے کھول کھول کر حقیقت بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد اتنا ماحول ایسا موجود ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، تم بھی کائنات کی طرح اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے اپنا فرما بردار، اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔